أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بغیر کسی شیطانی رکھنے کے ہم نہ صرف یہ کہ آج کے پارے کو بلکہ اس سے اگلے پاروں کو بھی آسان درجے پہ کر سکیں اور پھر ساری زندگی ہم اس پہ عمل کر سکیں. شروع کرتے ہیں. 22 پارہ ہے آج کا ہمارا گول. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 22 پارہ شروع کرنے سے پہلے ہم 21 پارے کے کچھ ہائی لائٹس دیکھیں گے. بہت کچھ ہے ہر پارے میں. اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ قرآن پاک میں ہی 4 یہ چیلنج کیوں ہے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کے نے اپنے بندے پہ نازل جو کی ہے تو لاؤ پھر کسی کو لے ہو. لفظوں کے فرق کے ساتھ 4 یہ چیلنج ہے. میں اس چیز کی گواہی دینے کو تیار ہوں کہ اس جیسی کوئی اور کتاب لانا تو دور کی بات ہے. اس کو سمجھ لینا، اس پہ غور و فکر کر لینا اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا، یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے خاص مدد اور توفیق مانگتے ہوئے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ، جو تیرے فرشتوں نے کہا تھا کہ سبحانکا، اللہ تو پاک ہے اور ہم تو تیری عبادت کا وہ حق ادا کر ہی نہ سکے جو کہ کرنے کا حق تھا. تو ہر پارہ اپنی جگہ ایک خزانہ ہے. کچھ چیزیں جو اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو دیکھ لیجئے. شوہر بیوی کے رشتے پہ بات ہوئی. اتنا ہوم ورک آپ نے آج تک کسی پارے میں نہیں کیا جتنا آپ نے آج کیا اس پہ. ماشاءاللہ ہر طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے. آپ لوگوں نے کیا؟ کس کس نے ہوم ورک کیا اور کس کس کو پتہ بھی نہیں ابھی کہ وہ کیا تھا؟ چلیے آپ کے ذاتی حالات ہم نہیں پوچھتے، لیکن الحمدللہ بس اتنی سی بات کہہ دوں گی کہ یہ چھوٹا چھوٹا اظہار جو شوہر بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے یہ کئی قدورتوں کو دور کرتا ہے، ہماری طرف سے ہونے والی بہت ساری کمیوں بیشیوں کی تلافی کرتا ہے اور ہم سب کو انا کے خول سے نکالتا ہے. شوہر بیوی کے رشتے میں انا والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو وہی ہے، ہم ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں. ہم تو نفرتوں اور غصے اور گلوں اور شکووں کا اظہار کرنے کے لیے بہت جلدی تیار ہوتے. تو شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا رشتہ. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن ہدوں و رحمتن ہے للمحسنین، جو احسان کے درجے پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں قرآن ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور پھر ان کے لیے رحمت بھی بنتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، جس کا چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے. اور پھر ہم نے سورۃ روم میں یہ سیکھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، دین کی طرف اپنے آپ کو فوکسڈ کر لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق دیکھا تھا سورۃ احزاب میں النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ہم پر ہماری ذات سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ ہمیں اس حق کو سمجھنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آیت کا ٹکڑا جس کو پڑھ کے تو سب سے زیادہ ہمیں شرم آنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ جو سورۃ سجدہ آیت 9 میں قلیلم ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو، اور جو شکر بھی کرتے ہو وہ بھی بڑا تھوڑا ہے. واقعی اگر بندہ شرمندہ ہو سکے نا تو اس آیت کو پڑھ کر ہو جائے. پھر اس کے بعد صبارن شکور، دو لفظ ہم نے دیکھے. اصل میں صابر سے صبار، شاکر سے شکور. آج صابرہ بن جائیے، ایک وقت آئے گا آپ کو صبارہ بھی بنا دے گا. آج شاکرہ بن جائیے، کل آپ کو اللہ شکورہ بھی بنا دے گا. یہ مرحلے ہوتے ہیں، ایک سٹیپ پہ چڑھیں تو دوسرا سٹیپ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اور پھر ہم نے سورۃ الاحزاب میں دیکھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت اسوہ حسنہ. چلیے اس میں سے اب جو آخری آیتیں تھیں اس کو ہم جب پڑھیں گے ابھی تو اس کو اگلے حصے کے ساتھ لگائیں گے. کچھ چیزیں ہم سورۃ الاحزاب کے ناطے سے دیکھیں گے، لیکن کچھ ہائی لائٹس اب ہم 22 پارے کے دیکھ لیں. اس پارے کا موضوع ہے رشتوں کو جوڑنے کے ناطے میں منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں شروع میں آپ کو میں نے یہ بات سورۃ نساء کے غالباً آغاز میں یا 5 پارے کے شروع میں بتائی تھی کہ کتنی قسم کے رشتے ہیں نسبی، ساحری، رضائی، تین رشتے یاد رکھے. نسب سے وہ ہیں جس کو میں اور آپ سگے رشتے کہتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، ماموں خالہ، پھوپھی چچا وغیرہ وغیرہ. رضائی رشتے جو آج ہمارے کلچر میں تو بہت کم ہیں، لیکن وہ کیا ہیں کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس عورت اور اس عورت سے متعلقات کے ساتھ اس کے دودھ شریک رشتے بنتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. حلیمہ سعدیہ تھی آپ کی ماں، اور اسی طرح سے شیمہ آپ کی بہن تھی. تیسری قسم کے رشتے ہیں سحر سے، جو ہم نے دیکھ لیا 19ویں پارے میں، سسرالی رشتے. آپ کا سسرال یا کسی کا سسرال، یعنی آپ کے بھائی کے ساتھ جو آپ کی بھابھی بیاہی گئی تو وہ بھی سحر سے بنی، ٹھیک ہے. بس اس کے علاوہ قرآن سنت میں صلہ رحمی کی اتنی باتیں ہیں، لیکن کوئی اور چیز مجھے نہیں ملی، خاص طور پہ جو آج کے پارے میں اور پچھلے پارے میں اس کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، وہ ہے منہ بولے رشتے. ہمارے کلچر میں بھی یہ بہت اہم ہے. میں نے اس کو بھائی بنایا ہوا ہے، وہ فلاں کپڑے والا میرا بھائی ہے، اور میں نے اس کو بہن بنا لی ہے. بھاجی آپ کے لیے اتنے کا، سب کے لیے یہ 500 کا، اور آپ کے لیے یہ 400 کا، کیوں بھائی؟ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ آپ نے یہ باتیں کبھی سنی ہے؟ چلیں بھائی نہیں بھائی بن کے یہ سستا کر دیں. یہ ان عورتوں کی ٹون بول رہی ہوں جو شاپنگ کرتے وقت بڑی ہوشیاری سے 100-200 روپے بچاتی ہیں اور اپنی عزت اور اپنی حیا کا جنازہ کر لیتی ہیں. پھر کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میرے بھائی کے دوست ہیں تو میں نے ان کو بھی بھائی بنا لیا. اور پھر ہوتا کیا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اور ہر مسلمان مسلمان کی بہن ہے. لیکن حرام حلال کے فرق کے بغیر، محرم اور غیر محرم کے فرق کے بغیر، سر عام صرف اس سوچ کے ساتھ کسی کو ملنا، یہ میرا بھائی ہے، اچھا بھائی ہے، چلے یہ بھی ہو گیا، میں تو اس کو بھائی سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے ہو گیا. یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو میرے بیٹوں کی عمر کا ہے. اماں کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، یہ غیر محرم ہے. ارے چھوڑو، یہ میرے بچوں کے برابر ہے. نندوں اور دیوروں کے بچوں کو اسی طرح گلے لگ کر ملنا جیسے اپنے بچوں سے ملتے ہیں، جائز نہیں ہے؟ شرن جائز نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ تو میرے سے اتنے چھوٹے ہیں، تو دیکھیے چھوٹے کیا بڑے کیا، آپ کی تو شادی پہلے ہی ہو چکی ہے، دوسرے سے تو ہو بھی نہیں سکتی آپ کی. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کی ادھر شادی اب ہو سکتی ہے کہ نہیں. پھر تو ہر شادی شدہ عورت کا ہر مرد سے پردہ کھل جائے، کیونکہ وہ ایک مرد کے حصار میں، نکاح کے حصار میں، تو بس وہ تو پھر بند گئی. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے منہ بولے رشتوں میں، اور وہ کیا ہے کہ کسی کو ایڈاپٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو اپنا نام دے دینا. دیکھیے آپ ایک جملہ لکھ لیں، آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. لڑکا ایڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ، بیٹا نہیں. یتیموں کے بچوں کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، فیملی میں کوئی بہت ہی لیفٹ اوور ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو کوئی پالنے والا نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. شرط ہے لیکن کہ اس بچے کو نام آپ اپنا نہیں دیں گے. اس پہ بھی قرآن نے بہت رہنمائی کی کہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے پھر بھی یہ یاد رکھو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، ٹھیک ہے. ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، آپ کفالت کر سکتے ہیں، لیکن بچے سے یا دوسروں سے یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ یہ ہمارا بچہ. لیکن ایک بات جو میں بڑے شعور سے کہوں گی، کسی ایسے بچے کو جس کے اپنے ماں باپ زندہ، کبھی ماں کی گود سے نہ چھینی ہے، اور کبھی اس کو اس باپ کے دستے شفقت سے دور نہ کریں. یہ کب ہوتا ہے؟ مثلا کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے نہیں دی تو کیا ہوا؟ اب یہ تو دیکھیے آپ کو اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں، میں نے بھائی کا بیٹا لینا ہے، میں نے اپنے جیٹھ کا بچہ لے لیا، اب وہ فلاں بچہ ہو رہا ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں نے لینا. یہ ظلم ہوگا. یقین کریں کہ ایک ماں کے سوچ سے دیکھ لیجئے تو 10 کے بعد 11واں بھی بچہ کیوں نہ ہو، اس کو وہ اتنا ہی پیارا ہے. اور دوسری بات ہے کیسے بچے سائیکولوجیکلی بگڑتے ہیں اور مسئلے بہت پیدا ہوتے ہیں بعد میں. تو بہرحال ایک صورت ہے، آپ کسی کے بھی بچے کو اڈاپٹ کریں. ویسٹ میں تو یہ اتنا بگ پروجیکٹ ہے، میں تو کہتی ہوں اللہ ہم مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں، ہمیں تو سارے بچے اڈاپٹ کر لینے چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ تو اب وقت ہی نہیں ہے بتانے کا. ہمارے بچوں کو اٹھا اٹھا کر غیر مسلموں میں دیے جا رہے ہیں. ذرا سی ماں باپ کی طرف سے بچے کو چٹکی کٹ جائے اور وہ بچہ آ کے اسکول میں بتا دیں، یہ کیا ہوا ہے؟ ماما نے مارا. ماما گھر میں بعد میں پہنچے گی، پولیس پہلے پہنچی ہوگی. اور لیتے ہیں بہانے بہانے بچے اور پکڑ کے اپنے اپنے لوگوں میں دے کے. اور دو بہن بھائی اگر پکڑے ہیں نا تو دونوں کو اکٹھے نہیں رکھتے، ایک کو اس کے پاس دیں گے، ایک کو کسی دوسرے شہر، تاکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں. فرعون کا تو ایک کھلا نظام تھا نا, یوزب ہونا بنا کم, یہاں تو بہت سارے ایشو ہیں جس کو پیچھے کر دیجئے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ایشوز آئیں, تو کبھی بھی اللہ کے قانون کو پامال نہ کیجئے. ہر ایک کے ساتھ اچھا جذبہ رکھیے, شوق رکھیے. پھر اسی طرح کزنس, ویسٹ میں کرسچینٹی سے متاثر ہوتے ہوئے اب یہ جملہ بچے بولنے لگ گئے کہ کزن میرج الاؤڈ ہی نہیں. ماں باپ کہیں بھی کہ کر لو چچا کے بیٹے, تایا کے, ماموں کے, پپو کے, کہتے نہیں میں تو اس کو بہن سمجھتا ہوں, وہ تو میرا بھائی ہے, ہم تو ایک گھر میں پلے بڑے ہیں. تو دیکھیے یہ اتنی زیادہ عقل مندی بھی اچھی نہیں ہوتی. باقی چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ زید کے ناطے سے جہاں جہاں بات آئے گی وہاں کریں گے. کچھ چیزیں جو اس بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں, ایک ٹاپک لکھ لیں اس بارے کا, رشتوں سے ہٹ کے بے مثال معاشرہ. پورا پارا آپ کو خاص طور پہ صورت احزاب, ایک آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل فیملی, آئیڈیل ریلیشن شپس, آئیڈیل وائفس اور آئیڈیل طریقے سے ایک عورت کا دنیا میں جینا دکھاتی ہے. چونکہ رشتوں کی بات تھی ورنہ میں نے اس کا ٹاپک یہی رکھنا تھا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, ہم سیکھیں گے کیا اس بارے میں. آج کی عورت امہات المومنین سے زیادہ نیک اور فرما بردار نہیں ہو سکتی, لہٰذا ہمیں انہی کی زندگیوں کو رول ماڈل بنانا ہے. شروع میں ہی آپ دیکھیں گے کہ جن کے درجے ہیں سوا, ان کی مشکلیں ہیں سوا. جتنا زیادہ کوئی انسان عزت میں, شہرت میں, محبت میں اوپر جاتا جائے, اتنا اس کو کیئرفل زیادہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہاتھ ہلائے جو مرضی کرے کوئی نہیں دیکھے گا, میں ذرا سا ہاتھ ہلاؤں گی نا آپ سب دیکھیں گے, کیونکہ مجھے آپ نے تھوڑا سا اپنے سے اوپر بٹھا دیا, یہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ماں, امت کی مائیں ثابت کر کے اس بارے میں ہمارے لیے رول ماڈل بنایا, اور ہم سب کو اس چیز کا یقین دلا دیا کہ اگر ان کے لیے لباس, حجاب اور آواز اور مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے معاملے میں کچھ قیود اور پابندیاں تھیں, تو تم آج کی عورتیں اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی. پھر ہم سیکھیں گے کہ سچائی ایمان کی نشانی ہے. انسان سچ بولتے بولتے اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اللہ ہمارا بھی نام لکھ لے اور ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے, اسے رد کرنا گناہ عظیم ہے. پھر اسی طرح اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کرنا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے, نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے, زندگی سے بے جا رسموں کو نکالنا ہے. آج اس بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایک رسم اکھاڑنا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رسموں کی جڑیں ہمارے کلچر میں, ہمارے دلوں دماغوں میں ایسے رچی بسی ہوتی ہیں جیسے برگد کے درخت کی جڑیں بسی ہوتی ہیں. تو ایک رسم کی جڑ اکھاڑنا میرا حال ہے کہ 100 درختوں کو اکھاڑنے سے بھی مشکل ہے. لوگ سب سے زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں اپنی رسموں اور رواجوں اور طرز زندگی کے لیے. اللہ کے نبی کی ذات کو کتنے بڑے امتحان میں ڈال کر اس معاشرے کے ناطے سے اللہ نے کیسے آزمایا, یہ آج اس بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے دیکھیں گے نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے اور اس کو آسان کرنا ہے. عورت کے گھر سے نکلنے اور عورت کے وجود سے دوسروں کو آزمائش نہ بنانے کے کیا طور طریقے ہیں. اپنی دعوتوں کو مختصر کرنا ہے اور دعوت کے اختتام پر جلدی سے رخصت ہو جانا ہے. کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے. عورت چھپانے کی چیز ہے, باہر نکلتے ہوئے پردے کا اہتمام کرنا ہے. اپنے عقائد درست کرنے ہیں, توحید پہ قائم رہنا ہے. دل, زبان اور عمل سے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ابھی زبان سے بول دیجئے الحمدللہ. مایوسی کفر ہے, اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس عمل کو آسان کر دیں. یہ پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوگا. پچھلی آیتیں چونکہ اینڈ پہ پڑھتے ہیں اور آخر میں آپ کو پتا ہے کہ وقت بھی کم ہوتا ہے اور آپ بھی تھکے ہوتے ہیں, تو یہاں سمجھ لیجئے سورۃ الاحزاب کیا ہے. دو لفظ لکھیے پھر انشاءاللہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. آج کے دو لفظ جو پورے میڈیا پہ اور پورے دشمنوں کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام پہ باتیں چھانٹتے ہیں, وہ ہیں وارز آف دی پروفٹ اینڈ وائفز آف دی پروفٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی جنگیں کیوں تھیں, کیا تھا, آپ نے اتنی جنگیں کیوں لڑی, اور دوسری یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنی شادیاں کیوں ہیں؟ اتنا اعتراض تو ابو بکر صدیق کو نہیں تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کم عمر ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ عمر ہونے پہ جتنا آج کے سو کالڈ مہذب لوگوں کو ہے. اپنی شادیوں اور اپنے گھر والوں کو تو شاید ہی کوئی دیکھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں کرتے کرتے رنگیلا رسول جیسی کتابیں تک لکھ دیں. تو سمجھ لیجئے کہ سورۃ احزاب ان دو سوالوں کا جواب دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں کی, کیونکہ غزوہ خندق جو تھی نا یہ ایک حد فاصل ہے. اس جنگ کے اینڈ پہ اللہ کے نبی نے بولا تھا آج تک دشمن آتا تھا اور ہم دفاع کرتے تھے, اب اس کے بعد ہم آیا کریں گے اور وہ دفاع کرے گا. یعنی اس سے پہلے کی جنگیں ڈیفینسو تھی اور بعد میں اوفینسو ہو گئیں. ان دو پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرنا, صرف نعتیں نہیں پڑھنی, سیرت بھی پڑھنی ہے, حدیث بھی پڑھنی ہے, تاکہ ہم سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ ہمارے نبی میں کوئی کمی نہیں تھی. آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کے ماں باپ کو برا کہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو کوئی آپ کے میرے نبی کو برا کہے تو آپ کو مجھے اچھا لگے گا؟ اور جب ہم دوسروں کی زبان سے باتیں سن کے اپنے نبی کو دشمنوں کی نظر سے دیکھنے لگ جائیں تو بتائیے کیا ہماری نبی کے ساتھ نسبت قائم رہے گی؟ پھر اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ غزوہ خندق کے ہم نے کچھ پیچھے قصے پڑھے ہیں, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا اس قسم کے مجاہدوں سے گزار کر. سخت سردی کی دنوں اور راتوں میں خندق کھودنا اور پھر ایک مہینہ وہاں پہرا دینا, یہ اصل میں انصار اللہ کا ٹریننگ کورس تھا. یہ سب کچھ کروا کے گئے تھے اللہ کے نبی, تبھی تو پھر آپ کے بعد اٹھنے والے فتنے, جس میں سے ایک بہت بڑے فتنے کا ذکر بھی آج کے بارے میں آئے گا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ. ایسے موقع پہ پھر صحابہ بالکل ایسے کھڑے ہوئے کہ کوئی آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا. تو غزوہ خندق ایک اعصابی جنگ تھی, 10,000 کا لشکر تھا لیکن مسلمانوں کے پاس اسباب بہت تھوڑے تھے. کیا پتہ چلتا ہے کہ مخلص ہونے کے دعوے داروں کی زندگی میں کبھی کبھی بدر آئے گی, جہاں پلانڈ جنگیں ہوں گی اور ان ایکسپیکٹڈ فتح حاصل ہوگی, اور کبھی عہد بھی آ سکتی ہے کہ صرف ایک بات نبی کی پیچھے ڈالنے سے اللہ تعالیٰ جیتی ہوئی جنگ کو برابر پہ کھڑا کر دے گا. اور اسی طرح احزاب بھی آئے گی, ہو ہوائے گا کچھ بھی نہیں, ایک تیر نہیں ٹوٹا ہوگا کہہ لیجئے, لیکن اینڈ بہت خوبصورت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین آ جائے. چلیے اب ہم چلتے ہیں پارے کے پہلے رکوع پہ, 31 سے 34 فیو آیتیں ہیں جس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے. ٹاپک لکھیے چادر اور چار دیواری, پھر سلیش لکھیے قید ہے یا تحفظ. میں ایک چھوٹی سی بات سے یہ بات سمجھا دوں کہ ہم اس میں کیا پڑھنے لگے. پاکستان میں رہنے والوں کو تو اس لفظ سے کوئی بھی اجنبیت نہیں ہے. ایک ایسا دور بھی گزرا کہ اسی ملک کی پڑھی لکھی اور ماڈرن عورت نے اپنے ماڈرنائزیشن کے اظہار کے لیے جو نعرہ لگایا تھا وہ کہتا چادر اور چار دیواری اپنے پاس رکھو, اور یہ کہہ دیا کہ یہ چادریں ڈالو مردوں پہ اور چار دیواریاں توڑو, اور عورتوں کو تو گھروں میں بند کر دیا اور اسلام نے یہ کر دیا. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. دیکھیے ایک ہوتی ہے جیل جس میں مجرم کو رکھا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے بہت ہی سیکیور پلیس, کوئی تحفظ کی جگہ, بینک سمجھ لیجئے, کوئی بہت ہی بڑی گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے جس کے چاروں طرف پہرے ہیں. وہاں کون جاتا ہے؟ کسی ملک کی امبیسی اور اسپیشلی امریکہ کی, وہ تو جا کے دور ویرانوں میں بناتے ہیں کہ اس کے تو قریب بھی کوئی نہ پھٹکے. یہ سارا پروٹوکول کیوں ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس, پارلیمنٹ ہاؤس, کیونکہ وہاں قیمتی چیزیں, سمجھ آ گئے؟ جیل کے تصور سے مجرم, قید, اور پارلیمنٹ ہاؤس کے تحفظ سے سیکیورٹی, قیمتی. جو عورت خود کو مجرم سمجھے گی نا اس کو تو چادر اور چار دیواری قید لگے گی, جیل لگے گی, کیونکہ اندر گلٹ ہے. اور جس عورت کو لگے گا آئی ایم پریشیس, میں بڑی قیمتی ہوں, میں تو ڈائمنڈس کی طرح ہوں, میں تو جیمز اینڈ جیول کی طرح ہوں, تو اس کو چادر اور چار دیواری ایک تحفظ لگے گی. چلیے اب پڑھتے ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے, اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. میں یہاں اکثر رک کر ایک بات ہر اس بہن کو کہتی ہوں اپنے آپ کو بھی اسی میں ڈال کر، کیونکہ نبی کی بیویاں تو نبی کے حرم میں تھیں نا، ان کا تو مقام کیا ہے، وہ تو امہات المومنین تھی، وہ چاہے بالکل شروع دور میں یعنی جوانی کی ابھی پہلی بہار بھی نہیں آئی تو بیوہ ہو گئیں عائشہ صدیقہ، اور 50s میں جا کر دنیا سے گئیں لیکن دوبارہ شادی نہیں کی. جیسے اپنی ماں حرام ہے، نبی کی ساری ازواج آپ کے بعد امتیوں پہ حرام تھی، کیونکہ اللہ ایک نبی اور امتی کا پردہ اکٹھا نہیں کھول سکتا تھا. جس طرح اس دور میں نبی کی بیویاں فرسٹ لیڈیز تھیں، رول ماڈلز تھیں، آج کے دور میں میں یہ جملہ اب آپ کو اور خود کو کہوں گی، لستن کاحد من النساء. کون سی عورتیں جن کے ہاتھوں میں قرآن آ جاتے ہیں، جو پڑھنے پڑھانے لگ جاتی ہیں، جو انصار اللہ بن کے چوکی دار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے دیتے نہیں تھکتے. آپ اور میں بھی اب عام عورتیں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگ ہمارے ہر عمل کو دیکھیں گے. اللہ کئی چیزیں ہم پہ جائز قرار دے گا، لوگ ناجائز قرار دیں گے. اللہ اجازت دے گا، رخصت دے گا، بلکہ پسند کرے گا، اور لوگ آپ کو ایسے گھوریاں ڈال کر دیکھیں گے. اچھا جی، تو یاد رکھیے اپنے اس مقام کی لاج رکھیے. کسی بہت بڑے مرد کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے نا عورت کی، تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں، ہم ذرا سوچ کے رہنا، تم بڑے بہت بڑے افسر کی بیوی ہو. تو ہم سب کو اس قرآن اور اس دین کی بے عزتی نہیں کرانی. اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑیے کہ کسی کو آپ کے اندر ایک انگلی گھسانے کی بھی جگہ نہ ملے. انسان ہے، کمزوریاں تو ہوں گی، لیکن ریبیلیس نہیں ہونا، وہ کام نہیں کرنے جو عام لوگ کرتے ہیں. تو آج سے اپنے لیے ایک پروٹوکول لکھیے. میں عام عورت نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس کا ایک ٹاپک اور بھی سوچا ہوا تھا، اگر کہیں تو وہ بھی لکھ لیں. ابھی آتی آئے تو اس کے ساتھ لکھا دیتی ہوں آپ کو. گھر سے سبھی ہی نکلتے ہیں، دن رات عورتیں مرد گھروں سے جاتے ہیں نا کاموں کے لیے، پھر واپس آتے ہیں، لیکن خاص عورتوں کی خاص مصروفیات اور عام عورتوں کی عام مصروفیات. ایک عام عورت گھر سے نکلتی ہے بچے کو لینے دینے چھوڑنے، گروسری کرنے کرانے، یہ کچھ. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملوں کو بھی دیکھیں کہ ہم کسی خاص کام کے لیے نکلتے ہیں. دیکھیے اس وقت بھی میں اور آپ دونوں ہی گھر سے نکلے ہوئے ہیں نا. پوچھئے خود سے، کیا یہ میرا آپ کا گھر سے نکلنا اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے؟ اللہ کی رحمت ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے اب اگلی آیتوں کو ذرا بڑے آرام سے سنیے گا. فرمایا، نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روک ہو وہ کوئی برا خیال کرے. یعنی عورت نکلے بات کرے، یہ تو نہیں ہے کہ عورت کی بات ہو ہی نہیں سکتی مرد سے، ورنہ یہ جملہ کیوں ہوتا. تو یہاں سے لکھ لیجئے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. مطلقاً عورت کی آواز کوئی نہ سنے، یہ ناممکنات میں سے ایک ناممکن بات ہے. یہ تو ناممکن سے بھی بڑا ناممکن ہے. کیا ہر عورت کے پاس گھر میں ہر وقت ایک مرد ہوگا کہ جو بیل ہو اور وہ باہر جا کر پوچھے، اور فون کی گھنٹی اور پوچھے ہیلو کون؟ کیونکہ اگر عورت نے اٹھایا اور ادھر سے کوئی مرد بولا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ غیر فطری بات ہے. ہاں، جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جب تم اگر پرہیزگار ہو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روک ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو. وکر نفی بیوتی کن ولا تورچن تبرج الجاہلیت الاولا، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. اور تمہارے گھروں میں جو آیتیں ہیں اللہ کی اور رسول کی جو باتیں یعنی احادیث پڑھی جاتی ہیں، ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے. ایک عورت کو معلمہ بنایا جا رہا ہے. وَذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، کیا بتا دیا اس میں کہ تم اپنے آپ کو پہچانو. بہت ہی مختصر سی آیات، لیکن ایک عورت کی پوری زندگی کا اس کے اندر لائف اسپین ہے. چند باتیں ہیں. پہلی بات دیکھیے، ان سلائڈز کو چیک کر لیجئے. خواتین گھر سے باہر جا سکتی ہیں، صحابیات بھی جاتی تھیں، امہات المومنین بھی جاتی تھیں، محدثات بھی جاتی تھیں، اور اسی طرح بعد کے دور کی نیک عورتیں بھی جاتی تھیں، لیکن شرائط اور آداب کے ساتھ۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، مائنڈ میپ میں دیکھ لیجئے۔ نمبر ایک، بلا ضرورت گھر سے مت نکلیے، نکلیں تو اوپنلی بناؤ سنگھار کر کے مت نکلیے، کہ گھر سے نکلنے سے لے کے بازار میں سے گزرتے ہوئے اور اس پارٹی ہال اور شادی میں موجود بیروں ویٹر سے لے کر ہر مرد کی رال ٹپکے آپ کو دیکھ کر۔ بناؤ سنگھار کرے، پر اس کا اظہار نہیں کرنا۔ پھر بے پردہ ہو کر مت نکلے، اور وہ خوشبو جس سے دوسرے متوجہ ہوں مت لگائے۔ اور ایک اور چیز لکھیے، وہ زیور اپنے جسم پر مت پہنے جو بجنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سر سے پاؤں تک پردے کی چیز ہے، یہ جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان جھانکنے لگتا ہے۔ جی، سنن ترمذی کی روایت ہے 1173۔ تو لکھ لیجئے کہ عورت کا وقار اور عزت پردے ہی میں ہے۔ جب تک عورت پردے میں رہتی ہے، وہ خوبصورت رہتی ہے، وہ باعزت رہتی ہے، اس کی عصمت محفوظ رہتی ہے۔ اور اگر پردہ بھی ہو ماسیوں والا، لمبا سا چوگا، خمار، نیچے بھی اوپر بھی، دیکھ کے لگے ہی نہ یہ کوئی بڑے گھر کی عورت ہے، یا کوئی ماسی گھر سے کام کر کے نکلی ہے، یہ کوئی بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، یا کوئی ان پڑھ عورت ہے۔ اتنا سادہ حال حلیہ ہو کہ جس کو دیکھ کر واقعی کوچٹتی بھی نگاہ نہ ڈالے۔ اور اگر پھر جن چیزوں سے خود کو چھپائے اس پہ اتنی فینسی آرائش اور زبائش، اور وہ حجاب اور وہ نقاب ہی اتنے فینسی اور اتنے ٹکے اور اتنے خوبصورت ہوں، تو مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی دیکھیں گی کہ یہ کہاں سے ملتے ہیں، ہم بھی لے لیں۔ پردے کا مقصد سمجھیے، پردے کا مقصد سمجھیے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پردے کی اصل حدوں میں نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے گا، اصل بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی ادھر اتنی بات کافی ہے، کیونکہ یہ سورت کے اینڈ میں بھی آئے گی۔ چلیے، دوسری بات کیا ہے جو ہم نے اس میں سیکھی؟ کہ عمل صالح کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، غیر مردوں سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ یہ لکھ لیجئے، آپ نے حجاب تو چھوڑیے، نقاب پہننا ہو اور بھائی جان کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، وہ تو دکھائیے، وہ تو بتائیے، یہ سٹائل ایک عورت کا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ لٹھ مار آواز ہو، نارمل، بی نارمل۔ کیوں؟ دیکھیں، یہاں اگر آپ آئے دیکھیں نا، فیتم الزی واحد ہے، سارے مرد نہیں ایسے ہوتے، کوئی ایک تو ہوگا نا، اس بازار میں، اس شادی میں، اس دعوت میں، اور وہ جو بھابھی بھابھی کہہ کر پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں شادیوں میں، کوئی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ نہیں، لیکن فیتم الذی فی قلبہ مرض، اس کے دل میں کوئی روگ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے۔ ایک اسپیکر کی میں بات سن رہی تھی انگلش کی، کہتے ہیں کہ میں ایک یوتھ گروپ کو پڑھا رہا تھا، ایک سائڈ پہ بوائز بھی تھے اور دوسری طرف گرلز بھی تھیں، تو میں نے ان کو ایک ایکٹیویٹی دی، کاپی لیجئے، کاغذ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب لکھیے، اور جب لکھ لیں تو ہاتھ کھڑا کر لیں۔ سوال یہ تھا کہ جنت میں جا کر آپ کیا لینا چاہیں گے، بس۔ اور کہتے میں نے گھڑی دے کر ان کو 10-20 سیکنڈ جو بھی دینے تھے دے دیے۔ کہتا ابھی میں نے 2 سیکنڈ نہیں کیے تو سارے لڑکوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اور سب کا ایک ہی جواب تھا جو آپ کو بھی پتا ہوگا۔ اور جب 10 سیکنڈ گزر گئے تھے، وہ میں جو ینگ بچیاں تھیں ان کو کہہ رہا تھا، لاؤ، نہیں نہیں ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میں اور سوچ لوں، وہ بھی لسٹ نہیں تیار کر رہی تھی کہ ہمیں جنت میں کیا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، مرد کو عورت چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک یہ ویک پوائنٹ بنایا ہے، اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جیسی طاقت دی جائے گی، لیکن یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں نفس پہ قابو پا کر جا چکے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ہر جگہ ہر عورت سے بے تکلفانہ باتیں کرنے والے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا۔ ضرورتیں کیا ہیں؟ ضرورت میں کیا ہے؟ آپ 5 وقت نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہیں، صحابیات جاتی تھیں، آپ اپنے ماں باپ کو ملنے جا سکتی ہیں، ازواج جاتی تھیں، عورتیں اپنی قضائے حاجت کے لیے اس دور میں باہر جاتی تھیں، آپ حج اور عمرے کے لیے جا سکتی ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی دیکھ بھال کو جا سکتی ہیں، آپ پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں، پڑھانے کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن صرف ریبیلیس کے طور پہ عورت گھر سے باہر نہیں جائے گی. میں اس کی ایک بڑی سمپل سی مثال دیتی ہوں, ہر سال ہی دیتی ہوں, آپ کو رٹ چکی ہوگی اگر آپ ہر سال سنتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, اس سال والوں کا بھی حق ہے. دیکھیے, آپ کے میرے گھر میں ہر چیز کی ایک جگہ ہے نا. مثلا میں چند لفظ بولتی ہوں, آپ بولیے وہ کدھر ہونا چاہیے. چولہا, پلیٹیں, گلاس, چمچ, گو تکیے, بیڈ شیٹ. آپ کو پتہ ہے نا کہ گھر میں کون سی چیز کہاں ہو. لیکن کیا کبھی برتن کچن سے باہر نہیں آئے؟ آتے ہیں نا. آپ کے کپڑے ہمیشہ الماریوں میں لٹکے رہتے ہیں. یہ صبح گھر کا حال کیا ہوا ہوتا ہے جب چار چھ جوان تیار ہو کے جاتے ہیں؟ بس میرا خیال ہے عقل مند لوگ سمجھ گئے. کون کون سمجھا؟ جس طرح گھر میں ہر چیز کی ایک جگہ ہے. جب ہم جھاڑ پونچھ کرتے ہیں, ماسیاں آتی ہیں, چیزیں سیدھی کر, یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں بھلا؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ واپس, جھاڑ پونچھ, چیزیں ادھر, تکیے ادھر, ریپ اپ کر کے اس کو رکھا, ادھر رکھا, ادھر رکھا, اور جب سب ہو جائے ہم کہتے ہیں گھر صاف ہو گیا. ضرورت کے لیے برتن نکل کے باہر ڈائننگ ٹیبل پہ آئے تھے, بٹ برتنوں کی اصل جگہ کچن تھی. اسی طرح سے باقی چیزیں, عورت کی اصل جگہ, یعنی اگر فار ایگزامپل میں اس ہال کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ انصار اللہ کو پتا ہے کہ ان کی کہاں ڈیوٹیز ہیں, ان کو کہاں کھڑا ہونا ہے, انہوں نے کدھر جانا ہے. ہے نا, سب کو پتا. جب بھی گھومیں پھریں واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے. عورت جہاں بھی جائے دنیا میں, گھر میں سے نکلے باہر جائے, بٹ اس کا اصل پوائنٹ جہاں وہ آ کر اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرے گی وہ گھر ہے. میرا لے بات سمجھ آ گئی ہے. مرد کا پھر کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. مرد کی اصل جگہ دیکھیے, یہ بھی سمجھنے کی ہے. اور رجال قوامون علی النساء, مرد قوام ہے. وجہ دو باتیں, مال خرچ کرتے ہیں اور اسٹرانگ ہے. مرد کا دائرہ کار باہر ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ مرد گھر سے بالکل بے نیاز ہو جائے. ٹھیک ہے, اب اتنا ہی کافی ہے, آگے چلیے. غیر محرموں کے لیے زیب و زینت نہیں کرنی. آپ کہتے ہیں ہم کب کرتے ہیں ان کے لیے, وہ تو خود ہی دیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے ان کو دکھایا تو انہوں نے دیکھا نا. آپ دکھانا نہ چاہیں, یقین کریں کوئی آپ کا ناخن نہیں دیکھ سکتا, آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا نقاب کے اندر سے بھی. یہ عورت جرت دیتی ہے. پھر قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں, یہ چیزیں آگے بھی جائیں گی اور بات ہوگی. اگلا رکوع جو ہے اس کے بیسیکلی بہت سارے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. اس کے دو ٹاپک ہیں آیتوں کے اعتبار سے. شروع کی جو آیتیں ہیں اس کا ٹاپک لکھیے, مثالی معاشرے میں رہنے والوں کے اوصاف, آئیڈیل سوسائٹی میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اور اگلا حصہ جہاں سے زید اور زینب کے نکاح کی باتیں ہوں گی اس کا ٹاپک لکھ لیجئے, رسموں کو توڑنے کے لیے دل توڑنے پڑیں گے. بڑے لوگوں کے دل ٹوٹیں گے جب آپ کوئی رسم توڑیں گے, یاد رکھیے, لیکن یہ تو کرنا پڑے گا. آیت نمبر 35 سے 40, آئیے پڑھتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, پوری لمبی لسٹ ہے, دل تو چاہ رہا پڑھوں لیکن آپ ترجمے میں انجوائے کیجئے اور اس کی ذرا کاؤنٹنگ کیجئے گا نا, کتنی چیزوں میں اس کو کیٹیگرائز کیا. بے شک مسلمان مرد اور عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں, اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں, روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں, بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں, ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. کتنی پیاری لسٹ ہے اور ترتیب ہے اس میں. پہلے بندہ مسلم بنتا ہے, پھر مومن بنے گا, پھر قنوت آتا ہے, پھر صدق آتا ہے, پھر صبر آتا ہے, پھر خشوع آتا ہے, پھر متصدق بنتا ہے بندہ, پھر صائم بنتا ہے, پھر حافظین فروجہم, اور جس چیز پہ تان ٹوٹتی ہے وذاکرین اللہ کثیرا, پھر توڑتے بیٹھتے وہ اللہ کے نام کی تسبیح بن جاتا ہے. وہ تسبیح پکڑے نہ پکڑے اس کے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کا نام ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنے معاملے کو درست کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ساری صفات سے متصف کر دے. اور اس کے بعد اب دوسرا حصہ اسی رکوع کا, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اور دیکھو کسی مسلمان مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. رکو ذرا ادھر, اس کا جواب ڈھونڈیے. آپ مت کہیں کہ یہ زینب اور زید کی باتیں ہیں یا آپ کی اور میری باتیں. جب اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کر جو دیا, اب میرے آپ کے پاس 1% بھی آبجیکشن لیٹر نہیں ہے کہ نو آئی کینٹ, آئی ول تھنک نو. پوری شریعت اللہ کی طرف سے آ چکی, آئی اللہ کی طرف سے تھی, ملی رسول کے ذریعے, تقدیر کے فیصلے. اور میں یہاں پھر اسی معاملے کو جو کل سے چل رہا ہے, شوہر اور بیوی, جب اللہ نے آپ کی شادی اس مرد سے کرنی تھی کر دی, تو پھر آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اور جب آپ کے نصیب میں یہی عورت تھی تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ پھر ماں کو کیوں کہتے ہیں کہ کیسی ڈھونڈی میرے لیے؟ اور آپ باپ کو کیوں تانے دیتی ہیں کہ یہی رہ گیا تھا میرے لیے؟ قبول کیجئے, یہ بندہ مومن کی ایک عملی تصویر ہے. وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے اور ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو دیکھیے, یاد رکھو, جو اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرے گا وہ تو صریح گمراہی میں پڑے گا. یاد کرو, جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا, کون کہہ رہا تھا؟ نبی. کس سے کہہ رہے تھے؟ زید سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ وہ شخص تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا. یہ نوٹ کیجئے, زید کا سر خوشی سے جھک جاتا تھا اس جملے کو پڑھ کر کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ انم اللہ علیہ. سبحان اللہ, اللہ بھی لوگوں کو کیسے نوازتا ہے. اور تو دیں بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر, اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا, اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا. آج ہم بھی لوگوں سے ڈرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. زید کو بھی ڈر تھا اور نبی کو بھی ڈر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے, بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی خواہش پوری کر لی, ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے, جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں. اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے. جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں, یہی اللہ کا دستور ہے, ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے اور اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ سب ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے, اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور پھر دیکھیے کتنا بڑا فیصلہ, ماں کا نا محمد و نبا حدم رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیما. لوگو کان کھول کے سن لو, قیامت تک کے لوگ, صرف مسلمان نہیں سب سن لو, اور آج جھوٹی نبوت کے دعوے داروں تم بھی سن لو, اور ان دعوے داروں کے فالورز تم بھی سن لو. کیا تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے. کیا مطلب؟ سیل ناٹ سٹیمپ, بہت بڑا فرق ہے. ختم ختم سے مہر, مہر کب لگتی ہے؟ جب خط لکھ کے اس کے اوپر سٹیمپ کر دیا تاکہ اندر کی چیز باہر نہ آئے اور باہر کے اندر نہ جائے. اور ایک سٹیمپ ہوتی ہے جو خط کے باہر لگتی ہے ٹکٹ کے طور پہ, دونوں میں بہت فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں جو لفظ ہے یہ سٹیمپ نہیں ہے, ورنہ لوگوں نے لے کے پکڑی اور گلی گلی لگاتے پھرتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس ہے سٹیمپ. نہیں, سیل تھے, آپ آخری نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ اس میں جو ہم نے پڑھی اس شروع کے حصے میں ایمان والوں کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے. ایک سے ایک قدم پہ چلتے جائیں گے, نیکیاں بنتی جائیں گی. مجھے تو یہ سارے جو احکامات ہیں یہ سٹیپس لگتے ہیں, اور ان پہ سب سے اوپر جا کر ذکر کیجئے. اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں اس کو یاد کرنے کے لیے تسبیح کھولتی ہوں اور میں اب اس کو یاد کروں گی. وہ تو کہتے ہیں نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. دل کی دھڑکنوں میں نام لکھا ہوتا ہے جس سے پیار ہے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے, ایک چھوٹا سا بچہ آ جائے گھر میں, ہر آئے گئے کو اس نے آج یہ کیا, اس نے یہ کہا, پروفائل پہ سب سے پہلے تصویر لگتی ہے پوتے نواسے کی. اور پھر اس کے قصے اور کہانیاں پیار ہے نا، ذکر کیا، تذکرے، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کرنا نہیں ہوتا، یہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے مجبور ہوتا ہے بندے کا دل، اس کو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے. تو آج نیت کیجئے، چند دن رہ گئے ہیں اور آگے زندگی جتنی بھی ہے، اپنی زبان کو تر کیجئے، سافٹن یور ٹنگ، گیلا کریں اللہ کے ذکر سے. جس وقت جو فیلنگز اللہ سے آئیں وہ لفظ بولے، کیونکہ ہر ذکر میں لفظ اللہ ضرور آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ، انا للہ، بسم اللہ ہی توکل. تو مجھے تو لگتا ہے بندہ مومن کی ساری ڈکشنری میں ایک کامن ورڈ ہے لفظ اللہ، اللہ کا لفظ بندہ مومن کے دل کی دھڑکنوں میں. تو ذکر کیجئے، باتیں کم ہو جائیں گی. باتیں کم ہوں گی نا تو غیبتیں بھی کم ہو جائیں گی، چگلیاں بھی کم ہو جائیں گی، آپ کے اندر انرجی نہیں رہے گی دوسروں سے بات کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جو مین حصہ اس سورۃ احزاب کے ساتھ ہے وہ سمجھ لیجئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور زید جو تھے وہ آپ کے پہلے وہ غلام تھے، حضرت خدیجہ کے یہ غلام تھے، اور حضرت زید خاندانی طور پہ عرب تھے. لیکن جیسے کوئی بچہ بچپن میں گم جائے، کڈنیپ ہو گیا، اغوا ہو گیا، پھر کوئی اس کو پکڑ کر غلام بنا لے، تو یہ غلام ہوئے. بکتے بکاتے یہ مکہ میں آئے، حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا، شادی کے موقع پہ تحفے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. اس طور پہ کسی کو غلام پیش کرنا ایسے ہی تھا جیسے آج بلینڈر آپ کسی کو گفٹ میں دے دیں گے، جاؤ اس میں جوس بنا بنا کر پیو، جوسر دے دے، مشینیں ہوتی ہیں نا ہم گفٹ میں دیتے ہیں، اسی طرح غلام ایک قسم کی ورکنگ مشینز ہوتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید پہ بہت پیار آیا، آپ نے کہا آج سے میں نے تجھے آزاد کیا اور تو میرا بیٹا ہے. یہ شروع کی باتیں ہیں، ابھی اسلام تو آیا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ سے شادی کے کتنے سال بعد آپ کو نبوت ملی؟ 15 سال کے بعد، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی. قصہ مختصر، آپ نے ان کو اس دور کے رواج کے مطابق کہا کہ تم میرے غلام نہیں بلکہ بیٹے ہو. جب آپ نے لفظ بیٹا بول دیا تو لوگ کہنے لگے زید بن محمد. ٹھیک ہے، زید بڑے خوش ہو گئے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زید کے خاندان کے رشتہ دار، چچا، بھائی، باپ جو تھے وہ ڈھونڈتے ہوئے ان کو پہنچ گئے. لوگوں نے کہا ادھر، اچھا گئے، دیکھا، پہچان بھی لیا، کہا کہ دیکھے جی یہ ہمارا بچہ. اللہ کے نبی نے کہا زید پوچھ لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لے جائیں. لیکن زید نے کہا کہ میں اس آزادی پہ، اس غلامی کو پسند کرتا ہوں، میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں ادھر خوش ہوں. آپ نے ان کو اختیار کر لیا. اب کیا ہوا، لوگ آپ کو بیٹا کہنے لگے. آپ کا عربوں کا رواج کیا تھا کہ منہ بولا بیٹا، جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کی کوئی حیثیت نہیں، عربوں میں بہت تھی اور آج بھی جاہل پرستانہ لوگوں میں ایسی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا بیٹا سمجھنے لگے. اور اس دور کا رواج کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سگی بہو سمجھی جاتی تھی، جیسے آج ہمارے ہاں ہے. اور اگر کبھی کوئی بیٹا، مطلب کوئی بھی ایسا منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا، طلاق دے دیتا یا بیوہ ہو جاتی وہ، تو وہ عورت حرام تھی اس سسر کے لیے. جیسے آج ایک عورت جو کسی کے بھی نکاح میں آتی ہے تو وہ اس کے باپ کے لیے قیامت تک کے لیے کہہ لیں کہ حرام ہو جاتی ہے. یہ بات تھی. اب یہ رسم بن چکی تھی اتنی پکی کہ لوگ نسل در نسل اس کے یوز ٹو ہو چکے تھے. تو اللہ نے یہ رسم جس کی جڑیں عرب کلچر میں گھسی ہوئی تھی اس کو توڑنا تھا. یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ کا طریقہ سکھانے نہیں آئے، یہ ہوتا تو بڑا آسان تھا، مخالفت کس نے کرنی تھی، لوگوں نے خوشی خوشی نبی کو مان لینا تھا. آپ کی جتنی مخالفت 13 سال مکی دور میں ہوئی وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ آپ کیا پیچھے پڑ گئے ہمارے، یہ رسم نہیں کرو، یہ مہندی نہیں کرو، یہ اٹن نہیں کرو، یہ پیلا جوڑا کیا ہوتا ہے، اور یہ اور وہ. اور رسموں کو اکھاڑنا دلوں کو توڑنا ہوتا ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، ہم سے کسی کا دل نہیں ٹوٹتا، اور لوگ کیا کہتے ہیں کیا حرج ہے، ہم کون سا کوئی چوری کر رہے ہیں. یہ تو بہرحال، اب جب زید بڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ریکمینڈ کیا اپنی پھپھی زاد بہن زینب کو. زینب اعلیٰ خاندان سے تھی، قریشی تھی، اور عربوں میں نسب آج بھی بڑا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہاں تو کر دی، لیکن دل سے ان کے دل میں یہ ایک احساس سے کمتری تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ غلام ہے. یہ ایسی ہے صرف سمجھانے کے لیے، اللہ نہ کرے کوئی آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کیسا ہے، یہ ایسی ہے جیسے کسی کی بیٹی کی شادی اس کے ڈرائیور کے بیٹے سے ہو جائے، تو ایک دل میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ تمہارے گھر کام کرتا تھا اور آج میں اس کی بہو بن گئی ہوں. بہرحال اللہ نے یہ رسن توڑوانی تھی. زینب اور زید کی نہیں بنی. یہاں ایک جملہ لکھ لیجئے, بڑے بڑے لفظوں میں لکھ لیجئے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کی نہیں بنتی اور رشتہ ٹوٹتا ہے, زینب کا دل نہیں لگتا تھا اس میں, حضرت زید رکھنا چاہتے تھے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دیا کہ زید چھوڑیں گے تو یہ عورت اب آپ کے نکاح میں آئے گی, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ عورت عام عورتوں کی طرح آپ کے لیے. اللہ کے نبی کو جیسے میں اپنی زبان میں کہوں کہ آپ کا تو دل ہی بیٹھ گیا. دیکھیں نا, اللہ نہ کرے آج کے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی کوئی خبر پھیل جائے کہ فلاں نے اپنی بہو سے شادی کر لی, تو کیسے زلزلے آئیں گے, آندھیاں چلیں گی نا. اللہ کے نبی اس کے لیے تیار نہیں تھے. یہ سب کچھ اس میں ہوا. اللہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں, آپ کو تو یہ کرنا پڑے گا. اب اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ نہ ہی یہ رشتہ ٹوٹے تاکہ میری ادھر شادی نہ ہو, کیسے لوگوں کو بتاؤں گا. تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی, لیکن ہوا کیا, وہی ہوا جو اللہ نے کرنا تھا. یہ نبیوں کے ایسے ہی درجے نہیں ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد اور بارک علی محمد, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے ساری دنیا میں برا بننا پسند کر لیا, صادق اور امین کی جگہ کاہن اور مجنو کہلانا پسند کیا, پتھر کھا لیے, کانٹوں پہ چل پڑے, لیکن اللہ کے حکم کے آگے نہیں بولے. آج ہم 10 لوگوں کے آگے اپنی رسم نہیں چھوڑ پاتے, کہتے ہیں کیا کریں, بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, تانے ملیں گے, الزام ہوگا. نہیں, میں نے تو بلونیوں کے جوڑے دینے ہیں, میں نے تو ایک من مٹھائی لے کے ہی جانی ہے, میں نے تو 101 جوڑا دینا ہے, چاہے بہو پہنے نہ پہنے. یاد رکھیے یہ جہالت ہے. جب یہ سارا معاملہ ہوا, اللہ کے نبی بہت ہچکچا رہے تھے. زید کا رشتہ ٹوٹا زینب سے, اور یہاں آپ جملہ بولوں گی, آج ہمارے خاندانوں میں کوئی رشتہ ٹوٹے, معاشرے میں ہی ٹوٹ جائے, گلی محلے میں ہی ٹوٹ جائے, تو ہم پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور اپنا سارا وہ کیوروسٹی اور تجسس کا مادہ اور ریسرچ کا مادہ اس کام پہ استعمال کرتے ہیں کہ قصور کس کا تھا, اچھا کون تھا اور برا کون تھا. دو میں سے ایک کا قصور نہ نکلے, ہم کہتے ہیں ہم تو پاس ہی نہیں ہوں گے اس امتحان میں. ہاں ہاں, لڑکی بڑی ہوشیار تھی, بڑی تیز تھی, میں مجھے تو پہلے ہی نہیں پتہ لگ گیا تھا, وہ تو دبا کے رکھنے والی تھی, اچھا تبھی ٹوٹ گیا. اور اگر لڑکی والوں میں جائیں گے, کیا ہوا, وہ آپ کا داماد, وہ تو مجھے دوسرے دن لگا تھا کہ یہ للو سا ہے, یہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو دیا. یعنی ہم پورے خاندان اور دوست احباب میں سے اس کام پہ نامینیٹ ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو سچا اور ایک کو جھوٹا کرائیں, ہے کہ نہیں بات. اور جس کے سامنے جاتے ہیں نا, اس کو سچا کر کے دوسرے کو جھوٹا کراتے ہیں. یاد رکھیے, یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے لگا. زید بھی اچھے, زینب بھی اچھی, یہاں لکھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ جو گھر ٹوٹے تو دونوں میں سے کوئی برا ہو. نہیں بنتی, دو اچھے اچھے لوگوں کی نہیں بنتی. اب آپ کو میں اپنی عادت کے مطابق ایک مثال سے سمجھا دیتی ہوں. دیکھیں, مچھلی اچھی چیز ہے کہ بری ہے, بولیے. فش, مزے کی ہوتی ہے نا, فش آئل, فش ویری نائس. دودھ اچھا ہوتا کہ نہیں, تو آپ فش اور دودھ دونوں اکٹھا کھا سکتے ہیں. وہ پہلے کہتے تھے پل بیری ہو جاتی ہے. فش بھی اچھی, دودھ بھی اچھا, نہیں اکٹھے کھا سکتے. گوبھی اچھی چیز ہے, اور دودھ ساتھ پی لیں پیٹ میں گیس ہو جائے گی, بادی ہو جائے گی. بس یہاں سمجھے, اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں کہ کسی معاشرے میں کوئی گھر ٹوٹے, کوئی منگنی چھوٹے, کوئی رشتہ ٹوٹے, کسی کی بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے, کسی کی بہو کئی مہینے سے واپس نہ آئے, آپ کی زبان پہ ایک لفظ نہیں آنا چاہیے کہ کیا ہوا, اور جا کے کرے دیں. ساری نیکیاں ہم قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں دے کے آئیں گے, اگر تھوڑی بہت ہیں بھی. تو حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کروایا تھا. زید نے طلاق دی, عدت سے فارغ ہوئی. اب حکم کیا تھا کہ اللہ کے نبی باقی عورتوں کے ساتھ جیسے نکاح ہوئے ویسے ہی یہ کام کریں, لیکن ہچکچاہٹ تھی. اللہ نے ایک دن پیغام دے دیا, میں نے آسمانوں پہ کر دیا, جائیے آپ کا نکاح ہو گیا. سن لیجئے حضرت زینب اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں. حضرت زینب اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن, ان کا آپس میں تعلق کتنا پیارا تھا. زینب دوسری ازواج یعنی سوکنے تھی, ان سے کہا کرتی تھی فخر کے ساتھ, تم سب کے نکاح تمہارے ولی وارثوں نے کیے, اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر کرا دیا. جی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7420. اللہ نے حکم دیا جائیے نبی اپنی بیوی کے پاس، آپ کے لیے وہ حلال ہے. آپ کہیں ہائے ہاؤ یہ کیسے، ویسے وہ مالک ہے، کس کے نام پہ رشتہ جڑتا ہے؟ سورہ نساء کی پہلی آئے جا کے پڑھ لیجئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اور اس میں کیا تھا، الذی تسالون بہی والارحام، جس کا نام لے کر رشتے جوڑتے ہو اس سے ڈرو. تو یاد رکھیے یہ ایک یونیک بات تھی، اللہ نے اس عورت کو یہ شان دے دی. تو بہرحال واقعات میں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی، بہت کچھ سیکھنے کی بات ہے. آج کے دور کے معاشرے کے اندر جو بھی خرابیاں اور کمیاں بیشیاں ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے سٹینڈ تو لینا پڑے گا، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا اہم ٹاپک آخر میں وہ ہے ختم نبوت. ختم کا لفظ آیا تو پڑھ لیجئے آیت 40 کے ساتھ، خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر آخری عمل کو کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا. آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں کذاب اور دجال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو اسلام میں سب سے پہلا فتنہ اٹھا تھا وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ تھا، یہ نوٹ کر لیجئے گا. کیسے تھا؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، اور خط کیا تھا ذرا ٹیکسٹ نوٹ کیجئے گا، الی محمد رسول اللہ من مسلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ. اور اس نے اس میں آپ کو پیغام دیا کہ میں آپ کو یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے بعد نبوت کے کاموں میں اللہ نے مجھے آپ کا معاون بنا دیا ہے. اللہ کے نبی نے اس کا خط پکڑا اور ایسے پھاڑا، ایسے، اور پھاڑ کے آپ نے کہا اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں اس قاصد یعنی امبیسیڈر کو قتل کروا دیتا جو یہ خط لے کر آیا. پھر آپ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور آپ نے لکھا من محمد رسول اللہ الی مسلمہ کذاب. یہ تھا وہ لفظ جس سے مسلمہ کذاب کا نام پڑا. اتنا بڑا فتنہ تھا، اللہ کے نبی کو اللہ نے زندگی میں خواب میں دکھا دیا تھا کہ آپ کے بعد لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے. اور اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو دین سے نکلا، اس دعویٰ کرنے والے کو جا کر کوئی کہے کہ مجھے ثبوت دکھاؤ وہ بھی کافر ہے. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ یعنی نبوت کا دعویٰ تو بڑی بات، کسی کے اس دعوے کے جواب میں اس سے دلیل مانگ لینا یہ اس سے بھی بڑی بھی بات ہے، یہ اتنا سنجیدہ موضوع ہے. لیکن افسوس، صدہ افسوس، یہ ہم مسلمان برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں ہی کو یہ شرمناک ٹھپا ملا ہوا ہے پوری دنیا میں. ہمارے ہی اس علاقے کے ایک شخص جو لدھ میں رہتا تھا، لدھیانہ کی طرف نسبت کر کے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. 100 سے زائد تواتر احادیث ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے. وہ ساری حدیثوں کو امینڈ کر کے کہا کہ مسیح نہیں آئیں گے، مسیح آئیں گے. لمبا ٹاپک ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہاں یہ ٹاپک کتنا اہم ہے. باہر کی دنیا میں میں کیا بتاؤں آپ کو، جہاں بھی مسلمز کی ریچ ہوئی ہے نا گورنمنٹ کے لیول پہ، وہاں یہ گروہ ہے. آپ کبھی ان کے سینٹرز اور ان کے بڑے بڑے خانے تو دیکھیے. تو یاد رکھیے اپنے بچوں کو سمجھائیں. آج اتنا بگ ایشو ہمارے پاس آتا ہے اکثر، بیٹی کہتی ہے لڑکے، میرے ماں آ کے کہتی ہے میری بیٹی نے ایک لڑکا پسند کیا، ساتھ پڑھتا تھا، شادی کرنا چاہتی ہے. اچھا جی چلو یہ تو اب ہو ہی گئے، پہلے ایکسپیکٹڈ تھا اب ایکسیپٹیڈ ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ لڑکا فلاں ہے. یا اپنے آپ کو قادیانی کہیں، احمدی کہیں، جب وہ کہتے ہیں تو ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو بتائیے کہ اب ہم کیا کریں. میرے پاس اتنے موٹے ان کے دلائل لکھے پڑے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کا کوئی ایسا ایشو ہو میں آپ کو چند نام دے دوں گی، آپ جا کے انہی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیجئے. جو کفریہ کلام ہے اس میں اور جو شرکیہ باتیں ہیں اور اس دین میں آنے کے بعد جو رنگ رونق ہے. ہیوسٹن میں ہمارے پاس ایک پوری فیملی تھی، بہت بگ فیملی الحمدللہ، دادی سے لے کے نواسی، پوتی، ماں سب کلاس میں آتی تھیں. ان کی ایک بچی میری فرسٹ کلاس میں، یعنی میں ینگ بچیوں کی کلاس میں تھی. تو آج سے کتنے سال پہلے کی یہ کہانی ہے، اس نے جو مجھے کہانیاں سنائیں اس کا لبے لباب تھا. کہتی تھی کہ کوئی بڑا ہی اپنے من پہ قابو پانے والا ہوگا جو یہ دین چھوڑ کر اسلام پہ آ جائے. کیوں؟ سب کچھ جائز ہے، زنا جائز، شراب جائز، اور سب کچھ جائز. کرنا کہ ہر جمعے کو جا کے جماعت خانے میں کچھ پیسے ڈال دو. ہم دیتے ہیں 2.5، وہ بھی رو کے دیتے ہیں 2.5، وہ 25% دیتے ہیں. اور ان کے لفظ ہیں کہ اگر یہ سب مسلمان ہو جائیں پوری دنیا کی مسجدیں پیڈ آف ہو جائیں، اتنا دیتے ہیں. بچہ بچہ جا کے دیواریں دھو رہا ہوتا ہے اپنے جماعت خانے کی، میں نے خود بھی دیکھا ہے. اتنا ان لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، زبان کے میٹھے اور سب کچھ. تو یاد رکھیے، عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. مزید چند باتیں جو ہم نے سیکھی. نمبر ایک، آپ سب پہ انشاءاللہ کہا کریں. کیا پتہ آپ کی انشاءاللہ ہی آپ کو بعمل بنا دے. اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دینا، اپنے اندر مثالی انسانوں کی خصوصیات پیدا کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اسلام کی دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. آگے چلتے ہیں، رکوع نمبر 3:41-52، ٹاپک لکھیے بے مثال تعلقات. اللہ آپ کو مجھے ایک ایسے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں بہت ہی خوبصورت تعلقات ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرۃ واصیلا. مسلمانوں، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو. نوٹ کریں، اس سورت میں بار بار ذکر کی بات آئے گی، تو کیجیے آپ بھی ذرا سا ذکر. بولیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جنت میں ایک درخت لگ گیا حدیث کی روشنی میں. اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی، یقیناً ہم ہی نے آپ کو. اب یہاں سے نبی کی خوبیاں نوٹ کر دیجیے گا. خصائص نبوہ، پہلی چیز، آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجئے. اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا. اے اللہ ہم سب کے کام بھی بنا دے. اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو. جی، اٹس کوائٹ پاسیبل. کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ رشتہ پورا بھی بنا بھی نہیں، جڑا بھی نہیں، تو ٹوٹ جاتا ہے. پر ہمارے معاشرے میں تو ہاں ہوں تو اتنا کچھ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بنا. تو فرمایا اگر ایسی نوبت آ جائے تو طلاق دے دو، تو تم پر، تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں. یعنی رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو عورت کو عدت نہیں کرنی پڑے گی. کہ جسے تم شمار کرو پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو، پھر بھلے طریقے سے رخصت کرو. اے نبی، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دیں جنہیں آپ ان کے مہر دے چکے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے غنیمت میں آپ کو دی. ماریا قبطیہ کی طرف اشارہ ہے. اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموؤں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی. اور وہ ایمان والی عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں. یہ خاص طور پر صرف آپ ہی کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. یعنی جن سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا، ان کو سہولتیں بھی زیادہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دین پھیلنا تھا. آپ ایک مصروف انسان تھے، عام مردوں کو 4 شادیوں پہ مقید کر دیا، کیونکہ اس میں اس سے زیادہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ 4 کو بھی راضی کر سکے. ایک کوئی کر لے تو بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زائد شادیوں پہ آج بڑی تنقید ہے. تو یہ ساری باتیں پڑھتے ہوئے سمجھیے گا، آپ کی مختلف بیویاں اصل میں امت کی ٹیچرس تھیں. بہت سارے ایسے نجی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھول کر نہیں بیان کر سکتے تھے. عورتوں کو آپ سے بات کرتے ہوئے جھجک آتی تھی، تو ایسے مسائل نبی کی ازواج کے ذریعے سے صحابیات پوچھتی تھیں، جس میں غسل کے، صحبت کے، تعلقات کی لمیٹیشنز کے مسائل بھی آتے تھے. تو آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد ایک بڑا عرصہ امت کو ٹیچ کیا. بڑے بڑے صحابہ کرام ازواج مطہرات کے اسٹوڈنٹس بن گئے. تو یہ چیزیں یہاں بتا کر بتایا گیا کہ آپ کو اللہ نے اس بات سے بھی آزاد کر دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ باری رکھیں نہ رکھیں. عام مردوں میں تو یہ حکم ہے نا کہ دو بیویاں ہیں تو اس میں بھی انصاف چاہیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آزاد کر دیا تھا اس بات سے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سب کو ان کے حق عطا کیے. فرمایا ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے آپ پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں, یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے رحم والا ہے, ان میں سے بھی جسے تو چاہے دور رکھ اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے, اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کچھ گناہ نہیں. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں, اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں اس پر سب کی سب راضی رہیں. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑا حلم اور حلم والا ہے. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں, اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو, مگر جو تیری مملوکہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورے نگہبان ہے. پچھلے پارے کے اینڈ پہ ہم پڑھ کر آئے ہیں نا, اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا تھا. جب ذرا سا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تھوڑا زیادہ دے دیا جائے تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا نہیں میں زیادہ دے دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا, مشورہ کر لو اپنے ماں باپ سے. تو سب سے پہلے جو بیوی بولی وہ عائشہ تھی جو عمر میں سب سے چھوٹی تھی, کہا اللہ کے نبی آپ کے معاملے میں کسی اور سے پوچھوں گی, اللہ کرے ہمارا بھی اپنے شوہروں سے یہ تعلق ہو, میں آپ کے بارے میں کیوں پوچھوں. کہنے لگی میں سب چھوڑ دوں گی لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گی. آج اسی عائشہ سے محبت کرنے والے اتنے درد خند پیدا ہو گئے, کہتے ہیں ہائے اتنی چھوٹی عائشہ بیچاری, نعوذ باللہ. یہ یاد رکھیے جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں. تو جب آپ کی بیویوں نے آپ کو چوز کر لیا اس کے بعد کی آیتیں ساری کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا دیر از نو مور. دیکھیں نبی کی شادیاں, یہاں ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیجیے, عورت کا مقام دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کتنی عزت اور محبت دیتے تھے. آپ خود کہتے تھے کہ اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈالی. حبیبا, خوشبو, اور عورت بیوی مراد ہے. ایک سلائڈ ہے آپ کے سامنے, صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے پڑھ دیتی ہوں, آپ کو اپنے اوپر مان ہونے لگے گا کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی گود میں پیدا ہوئے, جس نے لپیٹا وہ بھی ایک عورت تھی یعنی دایا. پہلا بندہ جو آپ کو دیکھنے آیا وہ بھی ایک عورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوا میں فوت ہوئے تو جس نے آپ کو واپس مکہ پہنچایا وہ بھی ایک عورت تھی. آپ حرا سے واپس آئے تو سب سے پہلے آپ کو جس نے تسلی دی وہ بھی ایک عورت تھی, اور جس عورت نے آپ کے اوپر چادر اڑائی زب ملونی اور زم دس سے رونی کے جواب میں وہ بھی ایک عورت تھی. اور پہلا انسان جس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی اور مسلمان ہوئی وہ بھی عورت تھی, اور وہ بھی ایک عورت ہی تھی جسے سب سے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی, اور وہ بھی ایک عورت ہی تھی جو سب سے پہلے اسلام کے نام پہ شہید ہوئی, بی بی سمیہ کی طرف اشارہ ہے. اور وہ بھی ایک عورت تھی کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر سجا دیا تھا مدینہ میں لا کر, جب آپ خطبہ دیتے تھے اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے, ایک دن آپ آئے تو وہاں بڑا خوبصورت ممبر پڑا ہوا ہے, پتہ چلا ایک عورت نے اس کو بنوایا اور لا کر آپ کے لیے رکھ دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کیے گی تو ایک عورت کے سینے کے ساتھ آپ کا سر تھا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی دیکھیں تو ماں کی طرف سے عورت کی طرف سے چلتا ہے. یاد رکھیے عورت چھوٹی چیز نہیں ہے, آپ کو مجھے اپنے عورت ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے معاملات اچھے رکھنے والا بنائے. آپ دیکھیے کہ آپ کو پڑھتے ہوئے اس سال کے دورے قرآن کے اوپر, تو میں ایک حج عمرہ کراؤں نا تو میرے لیے یہ تھوڑا ہوگا, میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اس ٹاپک میں اتنی برکت دے گا. دن رات ورلڈ وائڈ اس ٹاپک کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے الحمدللہ, کتنے گھر جڑ رہے ہیں, کتنے روٹھے ہوئے من رہے ہیں, اور اللہ کرے جو رہ گئے وہ بھی من جائے باقی پاروں میں. تو یاد رکھیے رشتوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے, کیا کریں, کبھی منا لیا کریں کبھی مان جائیں, کبھی روٹھ گئے تو کبھی مان گئے. زندگی میں روٹھنا رٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو چیز رشتوں کو نقصان دیتی ہے نا، وہ ضد، اگلی سلائڈ ہے، وہ ضد اور انا ہوتی ہے. ضد آ جائے گی، انا آ جائے گی، رشتوں سے چاہت ختم ہو جائے گی. تو زید اور زینب دونوں اچھے تھے مگر آپس میں نہیں بنی. اللہ تعالیٰ جن کی نہیں بن رہی ان کے دلوں کو جوڑ دے. پھر اسی طرح ذکر کی باتیں ہوئیں تو اس پہ ایک حدیث نوٹ کیجئے گا، ترمذی کی روایت ہے 3377. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہارے بہتر عمل اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ کام اور سب سے بڑے درجے کی نیکی اور سونے چاندی کو راہ اللہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور جہاد سے بھی زیادہ افضل کام نہ بتاؤں؟ سوچیے ذرا کتنا رغبت دلانے والا انداز ہے. لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا ذکر کرنا. بولیے ذکر کیجئے، جو دل کرتا وہ کیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یعنی محفل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس جماعت سے بہتر ہوتی ہے. مراد فرشتوں کا گروہ. یہ بخاری کی روایت ہے 7405. اس وقت آپ اور میں کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. قرآن ذکر کی اعلیٰ ترین فارم ہے. پیچھے پڑھ کے آئے سورت ہجر میں، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. کیسے؟ دیکھیے قرآن پڑھتے ہوئے کون یاد آتا ہے؟ اللہ. تو ذکر ہے نا، پھر اس کی دوسری فارم نماز ہے. کیسے؟ کل کے پارے کی پہلی آیت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو ذکر کرنا، ذکر کے اندر مشغول رہنا، یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. چلیے انشاءاللہ کے ساتھ کچھ کاموں کی نیت کرتے ہیں. کیا سیکھا؟ صبح و شام کے اذکار کو اپنا معمول بنانا ہے، اپنے اندر داعی دین کی صفات پیدا کرنی ہے، منافقین کا کہنا نہیں ماننا، اللہ کو کارساز سمجھنا ہے، نکاح کو آسان بنانا ہے، شادیاں کرتے ہوئے اللہ کی حدود کو تجاوز نہیں کرنا. تین دفعہ بولے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے. چلیے آگے. اب زینب کے ساتھ جب نکاح ہوا تو ولیمہ ہوا، اس ولیمے کو اتنا متبرک اور بابرکت بنا دیا کہ اس کی بنیاد پہ ایک پورا لیکچر دے دیا. ایسے لگتا ہے کہ ولیمے کی دعوت میں سٹیج پہ بلا کر کسی کو درس دیا جا رہا ہے. لکھیے ٹاپک، دعوتوں میں جانے کے اسلامی آداب، 53 سے 58، رکوع نمبر 4 ہے. اور یہ سب کچھ حضرت زینب سے نکاح کے بعد یعنی ولیمے کے موقع پہ جو لوگ گھر میں آئے ان کی تربیت کے لیے تھا، جو ہم سب کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ. اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو. نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، کسی کے بھی گھر جانے سے پہلے اجازت لیجئے، سر دھاڑ منہ پھاڑ کسی کے گھر میں نہیں پہنچ جانا چاہیے. پیچھے بھی بات ہو چکی. پھر کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، یعنی اگر کوئی دعوت پہ بلائے 6 بجے تو 4 بجے مت جاؤ اور جا کر اگلے کو مشکل میں ڈال دو، کیونکہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ، کیونکہ کھانا ریڈی ہوگا، اگلا گھر صاف کر چکا ہوگا، ٹیبل پہ لگا چکا ہوگا، آپ کو بڑے پیار سے ویلکم کرے گا، آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا، آپ کو بھی اچھا لگے گا. اور اگر آپ پہلے پہنچ گئے تو گھر والے کو امبیرس کر کے، شرمندہ کر کے آپ کیا خوشی لے لیں گے؟ کھا لیا چلے، اب کیا ہوا؟ جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھا لیا، میٹھے میں کیا ہے، میٹھا آ گیا، چائے کون سی پئیں گے، پان چھا لیا ہے، الائچی سپاری، 2-3 گھنٹے بیٹھے گپے ماری، پھر بھوک لگ گئی، کہنا بھابھی لے آئیں پھر بھی کچھ بچا ہوا ہے. تو ناپسندیدہ عمل ہے. ہر بندے کو اس بات کی عقل اور سمجھ ہے کہ گھر والا کھانے کے بعد آرام چاہتا ہے، تو کہا فوراً اٹھ جاؤ. نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تو لحاظ کر جاتے ہیں، لوگ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، تو اللہ کے نبی تو نہ بولے, اللہ کا رب بولتا ہے اور کیا کہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو. کیوں؟ نوٹ کیجئے اس جملے کو ذرا. کیوں بھائی؟ پردے کے ادھر دنیا کی بہترین پاک پیور عورتیں جن کے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا, اور پردے کے اس طرف دنیا کے بہترین مرد صحابہ کرام. اور اللہ کہہ رہے ان دونوں کے بیچ میں پردہ ہوگا, گوشہ کہہ لیجئے, بیچ میں کرٹن ہوگا, لحاظ ہوگا. کیوں؟ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے. اور نہ تمہیں جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو, اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ ہے وہ حکم کی آیت, لفظ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کا لقب دلوایا. یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم کسی چیز کو ظاہر کر دو, چھپا کر رکھو, اللہ کو تو اس کا بخوبی علم ہے. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں, یہ لسٹ ہے محرم رشتوں کی, کن کے سامنے ایک عورت گھر کے اندر کی دعوتوں میں بھی آ جا سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کی عورتوں نے اس لسٹ میں 8-10 نام اور لکھ لیے. اللہ ہدایت دے دے. تو آپ کے سوالوں کے جواب میں, کس مرد کے سامنے ایک عورت آ سکتی ہے اور کس کے سامنے نہیں, تو پھر سن لیجئے. سب سے پہلے باپ, بیٹے, بھائی, بھتیجے, بھانجے اور اپنے میل جول کی عورتیں, اور ملکیت کے ماتحتوں یعنی لونڈی غلام جو آج نہیں ہے, گھر کے ملازم لونڈی غلام نہیں ہوتے, یاد رکھیے. اور تو اللہ سے ڈرتی رہو, اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے. اس حکم کو جذب کیجیے اور کہیے انشاءاللہ. لبیک اللہ جی, آج کے بعد میرے گھر کے بھی غیر محرم مجھے نہیں دیکھیں گے, میرے دیور جیٹھ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے, میرے نندوئی اور نندوں کے بیٹے مجھے نہیں دیکھیں گے, میرے ماموں کے بیٹے, میری پھوپھیوں کے بیٹے, میری خالاؤں کے بیٹے, میرے چچاؤں کے بیٹے مجھے نہیں دیکھیں گے, وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں یا میں عمر میں ان سے بڑی ہوں, نہیں دیکھیں گے. وہ نیک ہیں, وہ مسجدوں کے امام ہیں, وہ کعبے کے متولی ہیں, وہ مجھے نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ صحابہ سے نیک کوئی نہیں ہو سکتا. آج جب کوئی بہو خاص طور پہ اس پہ عمل کرے تو ساس سب سے پہلے جھگڑا شروع کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو برے ہیں جن سے تو پردہ کرتی ہے. اور کچھ مائیں تو کہتی ہیں جب سے یہ بہو آئی ہے اس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. کتنا مزہ آتا تھا, سب کٹھے بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, بھائی خوش تھے, اس کی وجہ سے اب الگ ہو رہے ہیں. کہ اب بھابھی بیچ میں پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو بس ہم تو اب سارے بچھڑ گئے. بھائیوں کے سارے جھگڑے, لڑائیاں, قتل جو کچھ ہوئے نا, وہ صرف بھابھیوں کے پردوں سے ہوئے. ساری دنیا آپ کو دلیلیں دے دے, اللہ کی بات پہ بولیے لبیک, اس میں فائدہ ہے آپ کا میرا. وہ دیور جو اس آپ کی یہ شادی کے موقع پہ 3 سال کا تھا اور آپ اس کو اکثر کھلاتی تھی, پلاتی تھی, اب وہ بڑا ہو گیا ہے, اس سے بھی پردہ ہے آپ کا. اور کیا پوچھنا ہے, پوچھ لیجیے. ہر اس سے پردہ ہے آپ کا جس سے اللہ نے کہہ دیا. دیٹس اٹ, بات ختم. چلیے, اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے. جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایزا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو, وہ بڑے ہی بختان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کیا سیکھا آیت 53 میں؟ محفل کے آداب, یہ مائنڈ میپ دیکھ لیجئے, ساری چیزیں ترتیب سے سامنے آ جائیں. نمبر ایک, بغیر بلائے مت چاہیے, خاص طور پہ جب کھانے کی دعوت ہو نا, بن بلائے نہیں جانا. جتنوں کو بلائیں اتنوں کو لے جائیں. اب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے, پوچھ لیجئے کہ میرے گھر میں ایکسٹرا پرسن میں لے آؤں, کہتے تو لے جائیں. اور شادیوں میں چھپ کے جائیں کھانا کھانے, لڑکی والے پوچھے کون ہے تو کہہ دو لڑکے والوں کے ساتھ ہے, اور لڑکے والے پوچھے تو کہہ دیں لڑکی والوں کے ساتھ ہے. فرمایا یہ شخص کسی کے گھر ڈاکو بن کر گیا اور ڈاکہ مار کے آ گیا, اجازت نہیں ہے اس کی. چلیے, دعوت ملے تو قبول کیجئے, شرط کیا ہے؟ حرام کی دعوت نہ ہو. پھر اگلا ادب دیکھیے، کھانا ختم کرنے کے بعد دیر تک باتوں میں مشغول مت رہیں، آپ تو فریش ہو کے آئے ہیں نا، کیونکہ آج تو سارا دن سوتے ہی رہے، کون سا کھانا پکانا ہے، پر وہ بیچاری جس نے پکایا اس نے سمیٹنا بھی تو ہے، تو لہٰذا فوراً اٹھ جائیے. تم میں سے کسی کو جب اس کا بھائی بلائے تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے، خواہ نکاح کی ہو یا کوئی اور. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 1429. پھر اب دیکھیے کہ اس رکوع میں دل کے تقوی کی بات ہم نے پڑھی آیت 55 میں، کہ جتنا دل میں تقوی ہوگا نا، عورت مرد کے بیچ میں جھجک ہوگی، بے تکلفی ہو ہی نہیں سکتی. حتیٰ کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی دیور کے لیے کیا حکم ہے، مراد یہ کہ وہ تو گھر میں رہتا ہے، تو فرمایا الحمد للموت، وہ تو موت ہے. دیکھیے ذرا سا سمجھیے، دل برا کسی کا ہو نہ ہو، شیطان دل میں بہت سارے خیالات ڈال دیتا ہے. دلوں کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قلب اور نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت، وہ یقیناً تمہیں حاصل ہوگا. ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکیں گی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نقاب یا حجاب ایک گز ٹکڑے کے کپڑے کا نام ہے، یہ تو ایک سمبل ہے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل، ڈونٹ بی فرینک وتھ می، ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام می. یہ صرف ایک منہ پہ ٹکڑا اور جسم پہ جو ہم ابایا اور حجاب پہنتے ہیں، یہ خبر ہے کہ تم ایور افنا پیچھے پڑ کے آئے ہیں، پہچان لی جاؤ. کیا ہم تو کہتے ہیں پردہ اس لیے کرتے ہیں کہ پہچانے نہ جائے، اللہ کہتے ہیں پہچان لی جاؤ. کیا پہچان لی جاؤ؟ کہ آئی ایم اے مسلم، آئی ایم اے متقی، آئی ایم اے مومنہ. یہ پہچان ہے کہ میرے سے امید نہ رکھنا. اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں آج کے بھی اس فتنوں کے دور میں، جہاں عزتیں لٹ رہی، جہاں گھروں میں فتنے، جہاں محرمات کے ساتھ زنا اور بدکاریاں، وہاں بھی الحمدللہ وہ گھرانے آج بھی محفوظ ہیں جن کی عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں. اب کیوں کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تنہا ہونے کا موقع دیتے ہیں؟ جب بھائی گھر میں نہیں ہے، ماں پاس ہے، دیور 100 آنکھوں پہ، چائے پلائیے، کھانا دیجئے، اندر بٹھائیے، عزت کیجئے، اس کی ماں بیٹھے گی، اس کی بہنیں بیٹھیں گی، آپ بہو ہیں، کچن سے گرم گرم روٹیاں بنا کر بھیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، اور بھابھی اور دیور اور یہ اور بھابھی ماں، اور دیکھیے ہمیں ہندو کلچر نے بھی بہت دکھی کیا، سالی آدھے گھر والی، ذرا اس کے پیچھے گندگی تو جا کر دیکھیے کیا ہے. اور دیور بھابھی تو ماں بیٹا ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ دیکھ کر ہمارے معیار ہی بدل گئے. بڑی بڑی عورتیں جوان جوان دیوروں کے سروں پہ پیار کیا دیتی، گلے ملتی ہیں ان سے، اتنی بڑی ہونے کے باوجود ان کو سمجھ ہی نہ اس بات کی. تو بچیے، آج بڑے فتنے ہیں، بچیوں کو بچائیے، گھر کے نوکروں سے بچائیے. اور آپ ہی جیسے لوگوں کی کہانیاں سن سن کے کہوں گی، بھتیجیوں کو اور بھانجیوں کو، ماموں اور چچاؤں سے بھی بچائیے، گھر کے ڈرائیوروں سے بھی بچائیے، ٹیوٹرز جو آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بچیوں کو پڑھاتے ان سے بھی بچائیے. کسی جگہ خلوت کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ عصمتوں کو محفوظ کر دے. پھر اس کے بعد نفس سلم کے لیے تو یہ صورت ایسے مجھے لگ رہی ہے جیسے موتی پھر ہو رہی ہے. تو سن لیجئے نفس سلم کے بارے میں چند احادیث. ابو داؤد کی روایت ہے 2042. اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر پر عرس اور میلے نہ لگاؤ. رک کے دوبارہ پڑھو، آج ہمارے ہاں لفظ مشہور ہے عرس. جی، مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، میں آپ کو نہیں کبھی بھی بھیجوں گی، اور کسی نے ساتھ کمنٹ بھی کچھ دیا ہوا تھا کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں، ورنہ تو میں بند کرتی. جب میں نے آن کی نا تو مجھے لگا کسی کی شادی ہے، یہ شادی حال کیا، اس سے 10 گنا بڑا اور فینسی شادی ہال، ویسے ہی ریسیپشن جیسے ریسیپشن پہ برات کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھولوں سے پورا ہال سجا ہوا، اسٹیج کیا تھا پھولوں کی پتیوں سے بھرا، بیچ میں عورتیں اور مرد. میں سوچوں یہ انہوں نے مجھے کسی کی شادی کی ویڈیو بھیج دی، باہر سے لوگوں کو ریسیو کر کے پھولوں کے اندر لاتے اسٹیج پہ لا رہے ہیں، اور پیچھے ایک بابا جی کی تصویر اور لکھا ہوا ہے عرس فلاں. اور پھر جیسے کبھی آپ نے انڈین فلموں میں دیکھا ہوگا نا، ہندو لوگ اس طرح سے پتیاں اور پھول اور پانی مٹکوں سے ڈالتے ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے بلیو می، اگر وہ پیچھے تصویر نہ ہوتی تو میں نے کہنا تھا کہ یہ انہوں نے مجھے بھیجا کہ شادی کی یہ نئی رسمیں شروع ہو گئی ہیں. اور آپ کو پتا کہ عرس کیوں کہتے ہیں بابا جی کا؟ عرس کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا یہ بات؟ شادی کو عروسہ کیا ہے؟ دلہن، عریس، دولہا. عرس میں پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں بات کیا ہے کہ بابا جی اتنے نیک تھے، اتنی اللہ کی نام پہ ریاضتیں، مجاہدے، مراقبے کر کر کے دنیا سے گئے کہ بابا جی کی جو موت ہے، نعوذ باللہ، باقی اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں غلط لفظ بول دوں، بابا جی کی شادی ہوئی ہے، یہاں سے گئے ادھر مل گئے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ اللہ ہماری جہالت ختم کر دے. اور لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر لنگر کھولتے ہیں عرسوں کے اوپر، اللہ ہماری جاہل عوام کو بچا لے. بھولے بھالے میں کہتی ہوں معصوم لوگ ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ان بہنوں کے گلے لگوں جو ایسی جہالت والی حرکتیں کرتی ہیں صرف نہ سمجھی میں، اور قرآن پڑھنے کے لیے ان کو کوئی آنے نہیں دے گا. آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر پر عرس میلے نہ لگاؤ، ہاں مجھ پر درود پڑھو، گو تم کہیں بھی ہو لیکن تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ہائے مدینہ جائیں گے، حرم مدینہ سے گزر کر ہم روزے کی جالیوں کو چھوئیں گے، پھر درود پڑھیں گے، پھر نبی کو پتہ چلے گا. نہیں سوری، آپ یہاں بیٹھ کے پڑھیے. پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی پہ کروڑوں رحمتیں کر، پہنچ گیا وہاں انشاءاللہ. اللہ پہنچاتا ہے، اس کے فرشتے نبی تک پہنچاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 408. پھر آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا. ترمذی کی روایت 3546. یا پھر ایک کام آپ کو دے دوں، ہوم ورک دوں، ایک چھوٹی سی بک ہے میرا حال 40 پیجز سے زیادہ نہیں ہوگی، درود شریف کے مسائل، تفہیم و سنہ سیریز ہے، اقبال کیلانی رائٹر ہے، کہیں بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، خود لے کے پڑھ لے نو پرابلم، لیکن ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے، اس کی آڈیوز موجود ہیں. انشاءاللہ ایڈمن سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو آج اس کی آڈیو لنک بھیج دیں، جب آپ کے پاس سہولت ہوگی اس کو سن لیجئے، خاص طور پہ ربیع الاول میں جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سن لیجئے. اس میں کتنی قسم کے درود کا ذکر کیا ہے جو آج ہمیں پتہ بھی نہیں، اور من گھڑت لوگوں کے بنائے ہوئے اردو کے اندر کے درود. دیکھیے کچھ درود بڑے معروف ہیں نا، مثلا درود لکھی، سنا ہوا نام؟ لکھ کیا لفظ ہے؟ پنجابی کا لفظ ہے نا. جس درود کا نام پنجابی میں، وہ عرب سے کیسے آیا ہوگا؟ بات سمجھ؟ درود ماہی، ماہی کس کو کہتے ہیں؟ ہیں جی. اب آپ بتائیے جن درودوں کے نام اردو میں ہیں وہ عرب سے یا نبی سے آ سکتے ہیں؟ یہ صرف مین میڈ باتیں ہیں. وہ بک سن لیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ سارے 3-4 ڈفرنٹ ٹائپ کے درود سمجھ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. نفس سلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم ایزا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، اور زمانہ تو میں ہوں، اور میں ہی دن رات کا تغیر و تبدل کر رہا ہوں. بخاری کی روایت ہے 48:26. بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن اب کچھ چیزوں پہ انشاءاللہ کہیں گے. ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرنا ہے، بلا اجازت کسی کے گھر نہیں جانا، دعوت ختم ہونے کے بعد زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھنا، محرم رشتوں کا احترام کرنا، درود شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے، بے گناہوں پر تہمت نہیں لگانی. اللہ تعالیٰ آسان کریں. چلیے خوبصورت آیتیں ہیں، خوبصورت خاتمے کی طرف چلتی ہے. رکوع نمبر 5 59 سے 68. ٹاپک لکھے گا پردہ، عورت کے قیمتی ہونے کی دلیل. آپ کس چیز کو چھپا کے رکھتی ہیں جو قیمتی ہوتی ہے؟ ذرا سا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آیت نمبر 59 سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ کرے کہ آج یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اور خاص طور پہ ویسٹ میں رہنے والوں کو. پاکستان میں تو الحمدللہ دین سے تعلق رکھنے والی 80% عورتیں پردہ کرتی بھی ہیں، کوشش بھی کرتی ہیں، کمی بیشی تو ہر جگہ ہی ہے، لیکن ان کو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، نہ کریں تو گلٹ بھی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ غیروں میں رہنے سے ہمارا دل ابھی تک کھل ہی نہیں پا رہا، شک میں پڑے ہوئے ہیں. تبھی تو پھر انہوں نے ہمارے پردوں پہ اور ہمارے نقابوں پہ سینکشنز لگا دیے. اللہ تعالیٰ دل کھول دیں. پہلے تو اس آیت کا انداز دیکھیے گا, سارے حکم سیدھے سیدھے ملے ہیں قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا, کہیں کہہ دیا یا ایھا المؤمنات, سیدھا سیدھا اللہ نے خود حکم دیا, یہاں بیچ میں نبی کو ڈالا. جیسے جیسے آپ نے کسی سے رشتہ مانگنا ہے, خود بھی جا کے کہہ سکتے ہیں اپنی بیٹی میرے بیٹے کے لیے دے دو, پر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو وہ نہ کر دے گا. اماں جی کو لے کر چلتے ہیں, ابا جی سے کہلواتے ہیں, بڑوں کی بات کوئی نہیں ٹالتا نا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے بڑے تھے؟ بولیے, ان سے بڑا کوئی ہے؟ تو اللہ ان کو بیچ میں ڈال کے کہہ رہے یا ایھا النبی, اے نبی آپ کہہ دیں, میں تو کہوں گا آپ کہہ دیجئے. کس کو کہہ دیں؟ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو. یہ الگ کیوں کہا؟ کیونکہ پہلے دو لفظوں پہ عورتوں نے کہنا تھا, یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو ازواج مطہرات اور بنات نبی ہے, ہم نہیں کہا. اور مسلمانوں کی عورتیں, یہاں پھر نوٹ کیجئے, سارے مرد کان کھول لیں اور ان کو جا کے سنا دیں, مردوں کو کہا جا رہا ہے تم اپنی عورتوں سے کہو. بڑی بات ہے اس کے اندر چھپی ہوئی. مرد کا ذمہ ہے کہ اپنی عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرائے, اس کو شو پیس بنا کر نہ دنیا کو دکھاتا پھرے کہ کیا مجھے شہزادی ملی ہے اور کیا دیکھو حور پری میرے گھر آ گئی, یہ تم بھی دیکھو. مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی دیکھے. غیرت مند مرد تو آنکھ پھوڑ دیتے ہیں اس مرد کی جو ان کی بیوی یا بہن کو نظر بھر کے دیکھے. یہ تو آج کے دور کے تحفے ہیں کہ سج سجا کے ہزاروں لاکھوں لگا کر سٹیج پہ کھڑے کر کے ان کو بھی لا کر دکھاتے ہیں جن کو کوئی ہم سے سروکار نہیں, کہ ذرا دیکھ لو یہ کنگرا کیا ملا ہے ہمیں, یہ دیکھو ذرا کیا بہو لائے ہیں ہم. ہے تو ڈیانا نہیں لیکن چل کے آئے گی ہال میں لیڈی ڈیانا کی طرح, اور اس کا 5 فٹ کا نیچے گر رہا ہوگا پیچھے سے گھرارا کہ دیکھو پیسے کتنے ہیں, کہ زمین پہ رلتے پھرتے ہیں, تکبر کے کپڑے ہیں. منع ہے عورت کو بھی, اور لا کر سٹیج میں بلاتے ہیں, اور پھر سارے انکل جیز اور آنٹیز اور کزنز اور سارے شہر والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ کو ملا کیا ہے ہیرا. پھر اللہ کو غصہ کیوں نہ آئے, پھر گھر کیوں نہ ٹوٹیں, پھر طلاقیں کیوں نہ ہوں, پھر بیماریاں کیوں نہ ہوں, پھر نظریں کیوں نہ لگیں, پھر حسد کیوں نہ ہو, پھر چوریاں کیوں نہ ہوں. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں. یہ کیا ہوا؟ چادر تو پہنی ہے, یہ اوپر سے کیسے لٹکے گی؟ یہ دیکھیے, آج کھلا دوپٹہ آپ کے لیے پہن کے آئی ہوں. یہ دیکھیں یہ دوپٹے نا, اس کو چادر سمجھے. عورت عام حالات میں چادر لیتی ہے, جب کوئی غیر مرد سامنے آتا ہے تو وہ اس طرح نہ, اس کو کہتے ہیں یدنین, یہ جو جلابیب ہے نا جلباب سے, یہ جو باہر پہنتے ہیں, پہن کے دیکھ لیجئے گا بعد میں, ایک جلباب نیچے, وہ بھی میرا خیال ہے کہ اتنی کھلی کہ اس میں 4 عورتیں آ جائیں, اور اس کے اوپر خمار, اور اس کے اوپر تیسری چیز نقاب ہے. آپ مجھے امریکہ میں بھی دیکھیں گے میں اسی خمار میں ہوتی ہوں, آپ مجھے جاپان میں جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ میں اسی میں جاؤں گی, کل مجھے وائٹ ہاؤس میں کوئی بلائے گا انشاءاللہ اسی مان اور اسی فخر اور یقین کے ساتھ جاؤں گی. اللہ میرے اس لفظوں کو میرے آگے نہ لائے, مجھے میرے ایمان کو کمزور نہ کرے, اس کو میری طاقت بنائے. مجھے کسی سے نہیں ڈر لگتا کیونکہ میں اپنے رب کی مانتی ہوں. میرے لیے سب سے بڑا وہ ہے, میں اس کو ناراض کر کر لوگوں میں سج سنور کے چمکتے فینسی ابائے اور نقاب ڈھیلے ڈھالے کر کرا کے سجوں. یہ عورتوں میں کر لیجئے, آپ جتنے مرضی خوبصورت کپڑے پہنیں آپ کو کوئی نہیں روکتا. مسئلہ کیا ہے کہ مردوں کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ اب اس کے 2 حل کیے, باہر بھی پہننا چھوڑ دو پھر اندر بھی چھوڑ دو, عورتوں میں بھی ایک مرد بن کے بیٹھ جاؤ, عورتوں میں بھی نقاب لے کے بیٹھو. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ دوسروں کو خام خواہ امبیرس کرنا. یاد رکھیے چیزوں کو ان کی اصل پہ رکھیے. یہ بھی ایسی سے لگے ہوئے ہیں نا, اور تھوڑی دیر گزرے گی آپ نے کہنا بند کر دیں, زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں اچھی لگتی, اور بند کر دیں گے ایک سیکنڈ میں تو کہیں گے چلاؤ گرمی لگتی ہے. ہمیشہ روم ٹیمپریچر پہ رہیے, روم ٹیمپریچر پہ رہیے. دیکھیے اس وقت میں اور آپ عورتوں میں, کیا میں یہ تصور بھی کر سکتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی میری تصویر بنائے گا؟ حرام ہے آپ کے اوپر. آپ میں سے کوئی میری ویڈیو بنائے گا؟ قیامت کے دن اس گریبان ہوگا اور ہاتھ ہوگا. اگر مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا تو میں آپ کے سامنے نکاب میں بیٹھوں گی, مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے مجھے آپ جیسی پیاری بہنیں دیں جو ایمان اور عصمت والی ہیں, تو مجھے آپ کے سامنے کیوں اس روپ میں بیٹھنا ہے جس میں باہر سے آتی ہوں؟ کیونکہ میں نے آپ سے وہ دین دینے کا وعدہ کیا ہے جو اللہ نے دیا ہے. نقصان کیا ہوا کہ جب دین پہ آتے ہیں نا تو پھر ہم اب بناؤ سنگار چھٹانے کچھ ہوا نا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا جی اب کیا کریں, پھر ہم حجاب پہن کے پھر شادیوں میں جائیں گے. دلہن کو حجاب پہناتے ہیں, بندے بھی دکھتے ہیں, گلے سے کہار بھی دکھتا ہے, سینہ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے. یہ مذاق ہے. سیڑھیاں ہیں تو اٹس اوکے, ان بٹوین اٹس اوکے. بچی سیکھ رہی ہے, ابھی چل رہی ہے, ابھی گر رہی ہے, پڑھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, اٹس اوکے. آپ کی بچی نیا نیا حجاب کرے, آپ اس کو موتیوں والا لا دیں, ستاروں والا لا دیں, گلابی لا دیں, پنک, اٹس اوکے. لیکن آخری حد آپ کے لیے یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کر دے. پھر کہا اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی, پھر نہ ستائی جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب دیکھیے پردے اور حجاب کی بات کے ساتھ ہی منافقوں کی باتیں, کیونکہ آج بھی سب سے بڑا روڑا جو ایسے دلوں والوں کا ہے وہ عورت کا نقاب ہے. کھل نہیں سکتے نا, ایک نقابی عورت بیٹھی ہو, مرد ادھر پھٹکتے نہیں ہے. عورت مردوں کو تو کرنٹ لگتا ہے جہاں ایک نقاب والی عورت بیٹھی ہو. بلیو می, مرد خود ان کانفیڈنٹ ہونے لگے, او ایکسکیوز می, او سوری سوری, وہ میں بیگم کو بلانے آیا تھا. وہ تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں. ایک عورت پردہ کر لے, میں کہتی ہوں 10 عورتوں کے اوپر احسان ہے اس کا. بیکار پھرنے پھرنے والے کوئی نہیں آئیں گے, آنٹیوں کو ڈھونڈتے اور بیویوں کو ڈھونڈتے, اور سب کی بیوی گمتی اس دن ہے بےچارے. کر بھی لے نا اسی ہال میں سیگریگیشن, ادھر مرد ادھر, وہ جھاتیاں مارے, وہ نہیں, وہ میں تاری اما نب رہا سی, اما جی گھر جا کے دیکھیو. بہانہ, اپنی دیکھنے آئیں گے دو بھی دکھیں گی نا. اور وہ آپ کی ہے, باقی ساری تو آپ کی نہیں ہے, اور آپ اس کے چچا ہیں لیکن دوسروں کے چچا تو نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت ابس باتیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں کہ ہمارے ہاں سیگریگیٹڈ ماحول میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے, انجوائے ہی نہیں کر پاتے زندگی کو. اللہ تعالیٰ آسان کرے. چلیے اب ذرا سنیے کہ ریئیکشن کیا شو کرتے تھے اس دور میں اور آج بھی. اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے. پھر تو وہ چند ہی دن آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے دن گنے گئے ہیں, اب یہ یہاں نہیں رہ سکیں گے. نفاق کے ساتھ کچھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے طور طریقوں میں. ان پر پھٹکار برسائی گئی, جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. ان کے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا, اور تم اللہ کے دستور میں یعنی اللہ کے قانون میں طریقے میں ہر کس کو تبدیلی نہیں پاؤ گے. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, آپ کو کیا خبر, ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو. اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کوئی خامی اور مددگار نہ پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. کباب فرائی کرنے کو سوچیے, ایک سائڈ جب سرخ ہو جاتی ہے نا پھر ہم پلٹتے ہیں دوسری طرف. اللہ اکبر, چہروں ہی کی باتیں ہیں, اور اللہ چہروں کے جلنے کی باتیں کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں. آیت کا نمبر نوٹ کر لیں, 66, ہائی لائٹ کر لیجئے. یوم تقلب وجوہہم فی النار, اس دن اللہ چہروں کو الٹے پلٹے گا. اتنا سا چہرہ ہے ہمارا, لڑکی دیکھنے جائیں چہرہ دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ کیا دکھتا ہے عورت کے اندر؟ چہرہ. آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کرنے جائیں تو کہ وہ میں نے اس کے ہاتھ دیکھ لی, اچھی لگ رہی تھی, میں نے رشتہ مانگ لیا. اس کے پاؤں دیکھے تو میں نے مانگ لیا, اس کی چٹیاں دیکھ کے مانگ لیا. آ کے تعریفیں کس کی کرتے ہیں؟ چہروں کی. اور وہی چہرہ ہمارے لیے مشکل ہے. چہروں نے تو لڑائیاں کروا دی. تاریخ میں ایک ایسی عورت ہے جس کے نام پہ مشہور ہے, دا فیس دیٹ لانچ 1000 شپس. یہ وہ چہرہ ہے جس کے لیے ہزاروں جنگی جہاز نکل آئے تھے لڑنے کے لیے. اور کلیوپیترا کا بھی تو چہرہ ہی تھا نا, اور لیڈی ڈیانا کا بھی چہرہ ہی تھا. اور پھر پوچھتے ہیں کیا چہرے کا پردہ ہے. ادھر میں نہیں بات کروں گی. یہ دیکھیے میرے پاس اتنا ڈھیر پڑا ہے نوٹس کا, میں نے میرا خیال ہے پچھلے سال بھی کم کیے ہیں اس سے. پچھلے سال ہر سال میں نے بھرپور طریقے سے نقاب کے بارے میں 8-10 پوائنٹ شیئر کیے ہیں. آپ پچھلے سالوں کے کسی بھی دورے قرآن کی نایتوں کو سن لیں, آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. یہاں الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ضرورت نہیں ہے. جو آج حجاب تک ہے کل نقاب تک آ جائے گی. لیکن یہ ان ملکوں کا ایشو ہے جہاں ہم غیروں کی نظروں سے قرآن کو دیکھتے ہیں. جب میں نے ویسٹ میں یہ آیتیں بولی میں نے اور زیادہ دلائل دیے. اب اپنے ملک میں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گمان کو سچا کر دے کہ آپ کو تو زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو آگ میں جلنے سے بچا لے. کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. افسوس اور حسرت سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے, اور کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی جنہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا. یہ ہیں وہ مفتیان حرم جنہوں نے سب کچھ جائز قرار دے دیا. یہ ہیں وہ خوبصورت قسم کی باتیں کرنے والے دیندار جو کہتے ہیں جس کے گلے میں شریعت کا پٹا ہے اس کو دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی, کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا, بڑی سکرین پہ آنے والوں میں سے ایک پردے کا مذاق اڑاتا, کہتا ہے یہ دوپٹہ وبٹہ کچھ نہیں ہے, یہ وہ پہنے جس نے نبی کی محبت کا پٹہ نہیں پہنا. اللہ ایسے کھلے ہوئے لوگوں کو بند ہے. یاد رکھیے, بڑا آسان ہے ایسی باتیں سننے, اور ایسے لوگوں کے ذرا لائکس تو دیکھا کریں جا کے ان کی فیس بکس پہ. لوگ یہی چاہتے ہیں کوئی ایسا مل جائے جو سارا کچھ ہمارا اپنے نام لے کر کہہ دے جاؤ جاؤ مزے کرو, میں نے کہہ دیا نا مان لینا. وہاں روئیں گے جا کے کہ اللہ کاش ہم ان کی باتیں نہ مانتے, پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما. استغفر اللہ. تو یاد رکھیے کہ حجاب, لباس, نقاب عورت کا حسن ہے. لفظ جلباب استعمال ہوا ہے, ذرا اس کو پڑھ لیجئے. 59 میں جلابیب آیا نا لفظ, جلباب کی جمع ہے. ایک ایسی بڑی چادر جس سے پورا بدن ڈھک جائے. اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ نکالنا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے, اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا رہے. چھپایا اسی چیز کو جاتا ہے جو قیمتی ہو. عورتیں تو اسلام کی شہزادیاں ہیں, اسی لیے اسلام ان کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ جلباب ہے, سٹائل کوئی بھی بنا لیجئے, مقصد ایک ہے کہ آپ چھپی بھی دکھے اور آپ کو دیکھ کر کسی کے دل میں برا خیال نہ آئے. آپ گاؤن کی شکل میں شیپ دے لیجئے, اٹس اوکے. کالے رنگ کا اٹس اوکے, گرے ہے اٹس اوکے, کوئی ایسا بیسک کلر جو نظروں میں نہ رچے اٹس اوکے. اور پھر میں یہاں کہوں گی کہ ہر ایک کا ایک ایمان کا درجہ ہے, ایک لیول ہے. جو کل تک سلیو لیس پہنتا تھا اس کے لیے آج میسج ہے کہ پوری سلیوز کی پہننا شروع ہو جائیں, اور جو سی تھرو سلیوز پہنتا تھا آج جا کر اپنے سارے کپڑے نکلوا کر اس میں لائننگ لگوا کر اس کی لائننگ پوری کر لے. جو فل سلیوز پہنتا تھا, ٹائٹ کپڑے پہنتا تھا, اب آپ ذرا لوز کر لیجئے. اور جو لوز بھی پہنتا تھا اب اوپر ایک گاؤن پہن لے, اور جو گاؤن پہنتا تھا وہ اسکارف شروع کر دے, جو اسکارف پہنتا تھا وہ نقاب شروع کر دے, جو رنگ برنگے فیشنیبل نقاب پہنتا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا پہن لے. یہ ہے کام کرنے کا. آگے تو بڑھیے, آپ تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پچھلے 10 سال سے تھے. چلیے انشاءاللہ, کہتے ہیں کچھ چیزوں پہ سیکھتے ہوئے, بول دوں یہ انشاءاللہ دل سے بولیں گے تو ہوگی. گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے پردے کا اہتمام کرنا ہے, منافقت سے پرہیز کرنا ہے, اپنے اعمال کو سجانا ہے. آخرت کے پچھتاووں سے بچنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لوں. سنت کو نہیں بدلنا, وقت کے رواج کے ساتھ مسئلوں کو ڈھیلا نہیں کرنا, دنیا کے مختلف ملکوں میں ہونے کا نام لے کر اسلام کی بنیادی چیزوں پہ شک نہیں کرنا, جھوٹی افواہیں نہیں پھیلانی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسان کر دیں. چلیے آخری آیتیں, 69 سے 73. ٹاپک لکھیے گا, امانت کی ادائیگی ناگزیر ہے. یعنی جو امانت ہے اس کو تو ادا کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے ایمان والے, ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی, پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا, اور اللہ کے نزدیک وہ نہایت باعزت تھے. اے ایمان والے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے, اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ منافقین مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ اطاعت۔ بہت ساری تفسیریں ہیں، بس سمجھ لیجئے شریعت اسلام۔ ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اس میں عدل اور انصاف سے کام لیجئے۔ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ تک جو یہ الفاظ جب پہنچے تو آپ غضبناک ہوئے، بلکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ موسیٰ پر اللہ رحمت کرے کہ ان کو مجھ سے زیادہ ایزا پہنچائی گئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 69 آیت میں۔ کیا سیکھا؟ انشاءاللہ کیجئے گا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، حق بات کہنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں سمجھنی ہے، بخشش اللہ سے طلب کرنی ہے، پچھلی غلطیوں پہ شرمندہ ہونا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے درگزر مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے تبرج کی باتیں پڑھی نا، جاہلیت کا کلچر اس کو دیکھا۔ آپ چاہیں تو ان آیات پہ ایک سی ڈی بھی بنی تھی، انشاءاللہ آپ کو بھجوا دیں گے، سورۃ الاعراف، سورۃ نور اور سورۃ الاحزاب، تینوں کی وہ آیتیں جمع کر کے ایک لیکچر بنا تھا، جس میں آپ کو سب سے پہلے اس سوال کا جواب، عورت عورتوں میں کیا پہن سکتی ہے، پھر سورۃ نور گھر کے مردوں کے بیچ میں عورت کس حال حلیے میں آئے، اور آج کی آیتیں گھر سے باہر جاتے ہوئے یا باہر والے گھر آ جائیں تو عورت کیسے پڑے گی۔ یہ پورا کانسیپٹ الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ جس کو مزید اس پہ کچھ چاہیے وہ وہاں سے لے لے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے دے۔ آگے ہے سورۃ سبا۔ سورۃ احزاب کے مقابلے میں آپ کو پتہ کیا لگے گا؟ سویڈش۔ کھانا کھا لیا، ہیوی میل ہے، اب میٹھا ہے، شکر سکھانے والی صورت ہے۔ چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
جزاك الله خير. چلیے جی، سورۃ سبا، اصل میں اس میں ایک قوم کا قصہ ہے کہ جس کو اللہ نے بہت نعمتیں دی تھیں، لیکن جب نعمتوں کو بندہ اپنے پاس دیکھتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، یہ جملہ سب سے زیادہ نعمتوں کے معاملے میں ہمارے ایٹیچیوڈ پہ فٹ ہوتا ہے. جب کوئی چیز پاس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں کیا ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. اور ذرا سی وہ نعمت آپ سے دور ہو تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی. لیکن اس قوم نے نشکری کی، اور اللہ کی سنت سورۃ ابراہیم آیت 7 میں آپ پڑھ کے آ چکے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ ہے سورۃ سبا. آپ نے، میں نے اس کو پڑھتے وقت اپنا محاسبہ کرنا کہ اللہ جب مجھے کوئی نعمت ملتی ہے تو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں، اور میری نعمتیں جو تو نے مجھے دی ہیں کیا میں اس کو پا کر تیری شکر گزار بندی بنتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے جو آپ جیسے پیارے لوگوں کی نعمت دی ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. چلیے آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الآخرۃ و هو الحکیم الخبیر. نوٹ کر لیں، یاد آیا آپ کو پیچھے سے کچھ صورتیں قرآن میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورۃ الانعام، پھر سورۃ کہف، اور اب یہ آ گئی آپ کے پاس 22ویں بارے میں، اور ایک آگے آ جائے گی. کیا پتہ چلا کہ اللہ آپ کو مجھے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یاد دلاتا کہ میرا شکر ادا کرو. پہلی ابتدائی آیات 1 سے 9، ٹاپک لکھیے، اللہ تعالیٰ کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے. تو مان لیجئے کہ اللہ کو آپ کے میرے دل کی باتیں بھی پتہ ہیں جو اس وقت بھی دل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لائق ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے. آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے. وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے. جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور مہربان نہایت بخشش والا. کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی. اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب پہ موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، ہائی لائٹ کریں. اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھانا آپ کو پتہ کیا ہے؟ کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، آج کے دور میں نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ہم بڑے اللہ کی آیتیں نیچے، نعوذ باللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی راہبری کرتا ہے. اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ اکبر. کیا بس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ پوچھیے اپنے سے، دل سے سن رہی ہوں؟ الحمدللہ۔ چلیے ابھی پتہ لگتا ہے۔ کیا سیکھا؟ اللہ کے حکموں سے روح گردانی نہیں کرنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانا ہے، نیک اعمال کرنے کے بعد جزا کی امید اللہ سے لگانی ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ چلیے اب یہاں سے اصل سٹوری شروع ہوگی قوم سبا کی۔ لکھیے آیت 10 سے 21، 10 to 21، ٹاپک ہے قوموں کے عروج اور زوال میں شکر اور سرکشی کا کردار۔ اور ذرا سے یہاں چٹکی کاٹ کے خود سے پوچھئے، آج امت مسلمہ شکر کا رویہ دکھاتی ہے یا سرکشیوں کا؟ تو یہاں سے پھر آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ آج ہم عروج سے گزر رہے ہیں کہ زوال سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو آسان کر دے۔ یہاں اصل میں داؤد اور سلیمان کو عروج کی کہانی اور ملکہ سبا اور اس کے ساتھیوں کو پھر زوال کی کہانی کے طور پہ پیش کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا۔ اللہ ہم پہ بھی کر دے۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اللہ ہمارے لیے بھی دلوں کو نرم کر دے۔ کہ تو پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازے سے رکھ، تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماں تہتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزا چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولوں پر جمی بھی مضبوط دے گے۔ اور یہ سب بنا کر دے کر کیا کہا؟ ہائی لائٹ کیجئے گا، اے ملو آل داود شکرا، عمل کرو اے آل داود اس کے شکریے میں۔ یعنی جب اللہ اتنی نعمتیں دیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے؟ شکر ادا کرنا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں اگلا حصہ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ آپ نے یہ جملہ یاد کرنا ہے، چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے نا، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ جب بھی کبھی ناشکری کرنے لگیں گے خود سے یہ جملہ کہہ دیجئے گا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لے۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے اعضاء کو کھا رہا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ جنوں کو بھی غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ پس جب سلیمان گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، نہ پیار آئے گا آپ کو اللہ پہ کہ بلدتن طیبتن و رب غفور۔ کیا آج ہمارے حق میں اللہ ایسا ہی نہیں ہے؟ کتنی نعمتیں دیتا ہے اور ہمارے کتنے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ ان کو دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھیں جو برسرے راہ ظاہر تھی، یعنی مین روڈ پر تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دیں، ان میں راتوں اور دنوں کو امن اور امان کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ لیکن انہوں نے پھر کہا ہے، ہمارے پروردگار ہمارے سفر دراز کر دے۔ ہائی لائٹ کیجیے ناشکری کا رویہ۔ چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ افسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت سی عبرتیں ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابے دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور نہ تھا، اے اللہ ہم پر بھی شیطان کا کوئی زور نہ چلے، مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ حضرت داؤد کا ذکر ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دین دنیا کی دولت اکٹھی بھی دے سکتا ہے، کچھ کو دنیا بھی دیتا ہے تو ساتھ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ آئیے اپنے عمل کے لیے سنیں۔ آپ آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے، اور چھٹا حصہ سو رہتے۔ اسی طرح سب روزوں سے زیادہ محبوب روزے بھی اللہ کو آپ ہی کے تھے۔ آپ ایک دن روزے سے رہتے اور ایک دن بے روزے سے ہوتے۔ ایک خوبی آپ میں یہ تھی کہ دشمن سے جہاد کے وقت منہ نہ پھیرتے تھے۔ اے اللہ یہ ساری خوبیاں میرے اندر بھی ڈال دے، آپ بھی اپنے لیے یہی کہیں۔ بخاری کی روایت ہے 1131۔ پھر ہم نے اس میں سیکھا نعمتوں اور شکر کا تعلق۔ آیت 13 میں دیکھا نا، تو نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اسے اللہ کا اسی حساب سے شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر میں بنیادی چیز یہی ہے کہ نعمت دینے والے کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے۔ ملی ہے آپ کو مجھے کوئی نعمت تو بولیے پھر الحمدللہ، اور دعا کیجئے کہ ہم عمل کے ساتھ بھی شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ چلیے انشاءاللہ کہتے ہیں، کیا سیکھا؟ شیطان کے تابع نہیں ہونا۔ اللہ سے نیک اعمال کی شفاعت کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، فیصلے کے دن کی تیاری کرنی ہے، سفر میں آسانیوں کی دعا کرنی ہے۔ ہر چیز اللہ کے تابع ہے، ہمیں بھی اللہ کے فرما بردار بننا ہے۔ آمین سم آمین، آپ سب کی آمین پہ۔ چلیے آیت 22 سے 30، ٹاپک لکھیے مشرکین پر اتمام حجت۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر حجتیں تمام کر دیتا ہے، کہتے بلانے بتانے کا ایک وقت ہی ہوتا ہے، اسی لیے یہاں بڑا دو ٹوک انداز ہے۔ فرمایا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض۔ شفاعت یعنی سفارش بھی ان کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی، سوائے ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا جواب دیا۔ جواب دیتے ہیں، حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے، پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے۔ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، سنو ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے، ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ ان کو خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے۔ کہہ دیجئے، اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب، سچے ہو تو بتاؤ۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے، جس سے ایک ساتھ نہ تم آگے نہ تم ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ کیا پتہ چلا آپ کی میری زندگی میں جو نیکیاں ہم کر سکیں گے آج کر لیں، کل مہلت ختم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں پیچھے بھی باقی رہتی ہیں۔ آئیے اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیچھے کے لیے یہ تین چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں۔ نمبر ایک، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور وہ صدقہ جاریہ جو اس کے بعد بھی باقی رہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت 1631۔ 3 سیکنڈ میں کوئی نیت کیجئے، کوئی ایسا کام جو آپ کے بعد آپ کے حق میں حجت بنے۔ پھر اس میں چونکہ شفاعت کی بات تھی تو ایک طویل روایت ہے بخاری میں کتاب المساجد میں، جس کو آپ بعد میں پڑھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور اس میں ایک چیز کیا ہے کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنا دے۔ کیا سیکھا؟ غیر اللہ سے کوئی امیدیں نہیں رکھنی، وعدے کا دن آنے سے پہلے تیاری کرنی ہے، قیامت کے دن کسی کی شفاعت کی امید نہیں رکھنی، اللہ کے حکموں کے خلاف کسی کی بات نہیں ماننی، رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی طرف سے ہے اس بات کا یقین رکھنا ہے، مال اور اولاد سے نہیں نیک اعمال سے مرتبے بلند کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آگے چلیے 31 سے 36۔ کاش آپ مشرکین کا انجام دیکھ لیں۔ جی آئیے پڑھتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ کتنی حسرت ہوگی ان لوگوں کو جو آنکھیں بند کر کے کچھ لوگوں کو بڑا سمجھ کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ یعنی کیوں ہم سے آ کے فتوے مانگتے تھے، کیوں ہماری باتوں پہ چلتے تھے؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہمارے ایمان نہ لانے کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توک ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کیا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اے اللہ سب مسلمان بھائی بہنوں کو رزق فراخ اور حلال عطا فرما، اور اس کو کھا کر استعمال کر کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا سیکھا؟ آیت 30 سے، دنیا میں کفر شرک ایک دوسرے کے ساتھی اور اس کے ناطے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن آخرت میں سب دشمن۔ ایک دوستی قائم رہے گی اس دن، اور وہ ایمان کی دوستی ہے۔ شیطان ہمارے اندر سب سے پہلے کیا چیز ڈالتا ہے؟ ناقدری، بدگمانی۔ ہم اپنے دوستوں سے بدگمان ہوتے ہیں، اپنے پیارے لوگوں کی نہ قدری کر کے نہ شکری کرتے ہیں، اللہ ہم سے وہ چھین لیتا ہے، جیسے قوم سبا کے ساتھ ہوا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ شیطان نے نہ تو قوم سبا پر لاٹھی برسائی نہ تلوار لہرائی، صرف ان سے وعدہ کیا، ان کو آرزوئیں دلائیں اور ان کو دھوکوں میں ڈال دیا۔ تو کیا پتہ چلا جو امت مسلمہ بھی شاید آرزوؤں میں اور دھوکوں میں ڈل کر نشکری بن رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کا پیروکار بنانے کی بجائے آخرت کا پیروکار بنا دے۔ پھر آئے 35 کے تحت ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا ملنی ہے، اچھے اعمال کی اچھی اور برے اعمال کی بری۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر ہم سب کو دنیا میں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی مال اور اسباب کی فراوانی کو اللہ کی رضا نہیں سمجھنا، ہمیشہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ اپنے فرما بردار بندوں کو سب سے زیادہ مال اور اولاد دیتا۔ رزق کی کشادگی بھی کبھی کبھی انسان کو حق سے روک دیتی ہے، مال اور اولاد کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، انسان اس زیادتی کو اپنی محنت کا اجر پاتا ہے، اجر سمجھتا ہے کہ یہ تو میری محنت سے ملا، جیسے قارون نے کہا تھا۔ اسی طرح اللہ کے قرب کی بجائے تکبر آنے لگتا ہے۔ ایمان والے کو مال ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے مال اور اپنے اولاد کو صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بات کا یقین دلائے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ پھر کیا سیکھا، دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس پہ تین دفعہ آمین کہ بولیے، انشاءاللہ۔ دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، یہ بھی آج ایک ہمارا اجتماعی کلچر بن گیا ہے۔ جب تک دوسرے کی برائی نہیں ہوگی ہماری تو خوبی کوئی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ مال اور اولاد کی کثرت پہ فخر نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے بدلے کی امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنے سے دوسروں کو بھی نہیں روکنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 37 سے 45۔ ٹاپک لکھیے گا، وحی کو قبول نہ کرنے کی نفسیاتی رکاوٹیں، سائیکلوجیکل ریزنز قرآن پہ عمل نہ کرنے کے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى، اور تمہارا مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ ذرا سے ادھر رک کر سوچیں آگے کیا ہوگا، آپ کہیں گے ختم ہو جائے گا، جو کچھ بھی خرچ کرو گے ضائع ہو گیا، میرے اکاؤنٹ سے نکل گیا، میرے ہاتھ سے چلی گئی، میرے بینک لاکر سے وہ چیز چلی گئی۔ نہیں، اللہ کا سنیے، ہائی لائٹ کر لیجیے آیت 29 میں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ کس کس کو اس آیت پہ یقین ہے؟ الحمدللہ۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، تیری ذات پاک ہے، ہمارا ولی تو ہے نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا، بس آج تم سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیسے آنکھوں پہ پٹیاں پڑ جاتی ہیں۔ اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ بخل کی باتیں اس حصے میں۔ رمضان کی گھڑیاں جانے والی ہیں، آج 1 کے 70 ہیں، عید والے دن 1 کا 1 رہ جائے گا، الا یہ کہ اللہ کسی کا اپنی شان سے بڑھا دے۔ جو دینا لینا نیت کرنی ہے کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح 1 فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ فرشتہ دعا کرے تو قبول ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ بخیل کے مال کو تلف اور برباد کر دے، ضائع کر دے، مراد ہے کہ چوری ہو جائے، ٹوٹ جائے، چھوٹ جائے۔ دوسرا دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو نیک بدلہ دے۔ یہ بخاری کی روایت 1442۔ فرشتے کی یہ دعا قبول ہوگی؟ اللہ اکبر کبیلا۔ پھر اسی طرح 43 میں آپ دیکھیے کہ باپ دادا کے نام پر کیسے ڈیفینسو ہو رہے تھے۔ تو ایک جملہ نوٹ کیجئے گا، رسمیں اتنی پختہ ہوتی ہیں کہ ان کو اکھاڑنا عام حوصلے والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کمزور ول پاور والے لوگ رسک ہی نہیں لیتے، وہ کہتے چپ کرو، جیسے سب کر رہے ہیں تم بھی کرو، میں نہیں برا بنتا، میں باتیں نہ سنوں گا، یہ وہ۔ تو کیا سیکھا؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، صرف دنیا کی نہیں دین کی بھی تعلیم لینی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے، باپ دادا کے غلط عقائد کی پیروی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ چلیے آخری حصہ سورت کا، 46 سے 54، ٹاپک لکھیے گا، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، جھٹلاتے کیوں ہو؟ اس کا جواب ہے اس میں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، بڑا پیارا انداز ہے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں میری ایک بات سن لو، یہی اللہ تعالیٰ ادھر کہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لبے لباب۔ کیا کرو؟ آپ بھی سنیے گا، کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر، یعنی اگر تمہیں یہ ایزی لگتا، یا تنہا کھڑے ہو کر اگر یہ پسند ہے، تو سوچو تو صحیح، یعنی سوچو، سوچ استعمال کرو، آنکھیں بند کر کے کسی راستے پہ نہ چلو۔ اور کیا سوچو؟ تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون تو نہیں، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت دن کے عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے، یعنی تم ہی رکھ لو، جو میں تم سے مانگتا ہوں نا، جو تم نے مجھے دینا ہے تم رکھ لو، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق یعنی سچی وحی کو نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ پہلے کچھ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو یہ بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت قریب ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں، تصور کی آنکھ سے سوچئے، جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ سوچئے، ہیپ ہیزرڈ، گھبراہٹ، بھاگ دوڑ۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ آج بھی ہوتا ہے سر، کوئی آفت ٹوٹتی ہے نا تو قرآن پہ پڑی ہوئی مٹی جھاڑی جاتی ہے، تسبیحاں نکالو، اس سپارے نکالو، جو سب کو صدا دے کر آؤ کل ہمارے گھر میں قرآن پڑھنا۔ اللہ کہتے ہیں جب گھبراہٹ ہوتی ہے تو قرآن کی طرف آتے ہو، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا، اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ اٹکل پچو، ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ ہمیں شک سے بچائے۔ کیا سیکھا ہے 54 میں؟ شک سے بچنا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ریب اور شک سے بچو، جو شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا۔ وہ تو سب جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ پختہ یقین۔ کیا سیکھا؟ نیکیوں کا اجر اللہ سے مانگنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، باطل عقائد سے دور رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، دکھ درد میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، دین کی ہر بات کو دل سے قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بہت پیاری سورت، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الفاتر پہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز تو اکثر کو پتہ ہی ہیں نا، اس میں سے فاتر اور رحمان دونوں پہ صورتیں۔ فاتر کو سنیں گے چند آیتوں کی تلاوت کے بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا فأنا تؤفكون
اللہ اکبر۔ پوری کوٹیشن الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت فاتحہ کے شروع میں، سورت الانعام 45، سورت یونس 10، آگے بھی سورت زمر، صافات اور غافر کی آئے گی، وہ آپ نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلی 7 آیتیں، ٹاپک لکھیے اللہ کے احسان یاد رکھو۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں لائق ہیں جو ابتدا میں آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے، مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، بس اس کا بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ نے کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ بولیے الحمدللہ. کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ جواب دیجئے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے. تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. لوگو، اللہ کا وعدہ سچ ہے، بار بار اس صورت میں آئے گا، یا ایھا الناس. لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان غفلت میں ڈالے. یاد رکھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو. وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم میں داخل ہو جائیں. جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو فاطر کیا ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، انوینٹر، ایجاد کرنے والا. اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے کوئی ماڈل بھی نہیں تھا، کوئی کاپی نہیں ہے یہ دنیا، یہ اللہ کا اپنا آئیڈیا ہے. تو کیا دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ تو فاطر سے مراد خالق بھی لیے گئے. کیا سیکھا؟ کہ اللہ کے غلبے کو محسوس کرنا. لیبیا کے ایک حکمران تھے، عمر مختار. کسی نے ان سے آ کے کہا کہ اٹلی کے پاس تو تیارے ہیں جبکہ تمہارے پاس نہیں ہیں، تو تم ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یعنی یہ مسلمان ملک تھا، وہ غیر مسلم تھا، ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا. تو عمر مختار نے سوال کیا، کیا یہ تیارے عرش کے اوپر اڑتے ہیں یا نیچے؟ جواب ملا، نیچے ہی اڑتے ہیں. تو کہنے لگے، جب تک عرش کے اوپر والے کا ساتھ ہمیں نصیب ہے، ہمیں نیچے والوں کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین دلا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس بات کو آسان کر دے. کیا سیکھا؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں پہ نقطہ چینی نہیں کرنی، کسی کی شکل کو برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہنے کی دعا کرنی ہے. اللہ کے احسانات کی شکر گزاری کرنی ہے. دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہیں رہنا. شیطان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آگے ہے آیت نمبر 8 سے 14. ٹاپک لکھیے، دلائل ایمان. جب اندر ایمان آتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری آیت اس میں ہے، افمن زین لہ سوء عملہ، کیا بس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت کر دیے گئے، بس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا راہ راست دکھاتا ہے، بس آپ ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں. تیسرا مقام ہے قرآن کا، جس میں نبی کی ان گھبراہٹوں اور آپ کی ان حسرتوں کا ذکر ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، خود سے پوچھے کیا مجھے بھی یہ غم لگا ہوا جو نبی کو لگا تھا؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو، کون کون کرنا چاہتا ہے عزت حاصل، تو سن لیجئے، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. تو اللہ کی بات مانیں گے تو عزت ہمیں بھی مل جائے گی. تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. کیا پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اگر نیک عمل نہیں کریں گے نا، تو جو نیکیاں ہیں، جو اچھے اچھے کلمات ہیں، وہ سب زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکیں گے. جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا. لوگو، اللہ نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے یعنی مرد اور عورت کی طور پہ بنا دیا. عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا یعنی پیدا ہونا سب اس کے علم میں ہے. جو بھی بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کی عمر گھٹے، وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ کو پتہ ہے میں آپ کتنی کتنی عمریں لکھا کر آئے میں. اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے، اور برابر نہیں، دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا اور پینے میں خوشگوار، یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے. یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے. ذرا سا محسوس تو کرے اللہ کے روح کو دل پہ، کتنا مروب ہوتے ہیں دنیا والوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے لیے اتنی پیاری دنیا سجا دی. اب سنیے، لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر کن کو پکارتے ہیں؟ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. کھجور نہیں، گٹھلی نہیں، گٹھلی کے اوپر ایک وہ جو پتلا سا چھلکا لگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں. قطمیر. جی، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں. صبح سے شام تک کسی قبر پہ کھڑے رہیں پکاریں، کوئی ایک تو جواب آئے نا، بولو کیا حکم ہے، کبھی بھی نہیں آیا آج تک. یہ صرف ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم سنا کر آ جاتے ہیں. اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکیں گے، کیسے مدد کریں، وہ تو قبر میں منو مٹی میں. بلکہ قیامت کے دن تمہارے شریک اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے. وہ بابا جی قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے، اللہ جی میں نے نہیں کہا تھا میری قبر پہ آنا، یہ خود ہی آئے محبت میں. آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا. یعنی اللہ نے دنیا میں بتا دیا شکر کرو. کیا سیکھا؟ برے اعمال خوش نما بنا کر نہیں دکھانے. دین کی دعوت دینی ہے، زبردستی نہیں کرنی. بیٹا یا بیٹی اللہ کے اختیار میں ہے، قبر والوں سے نہیں مانگنا. اللہ کی دعوت دلائل سے دینی ہے. عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کام کرنے ہیں. پاکیزہ قول اور عمل اپنانے ہیں. چلیے آگے لکھیے، آیت نمبر 15 سے 26، 15 to 26، ہدایت اور گمراہی، دو الگ الگ راستے، الگ انجام. آپ لکھ لیجئے کہ ہدایت اور گمراہی دو چینلز ہیں. جیسے آپ دیکھیں چینل ہوتا ہے نا، یوں ٹک ٹک کرتے ہیں، کوئی اس چینل میں قرآن چلا لے، کوئی اس کے اندر کچھ اور دیکھ لے، یہ اس کی مرضی ہے. اللہ نے آپ کے میرے لیے بھی یہی کہا ہے ادھر. اور خوبصورت آیتیں اور مشہور ترین آیتیں ہیں سورت کی. ذرا سی اپنی بے بسی کو محسوس کیجئے گا اور دعائیں مانگ لیجئے گا جلدی سے اللہ سے اس کو پڑھتے ہوئے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے. سچ، کل جب پیدا ہوئے تھے نا تب بھی محتاج تھے، آج بھی محتاج ہیں، کل جان نکلنے کے لیے بھی اسی کے محتاج ہوں گے. جب تک اللہ نہیں چاہتا نا، موت کی آخری ہچکی نہیں آتی، جان ادھر پھنس جاتی آ کے، اٹک جاتی ہے، پھر اللہ ہی مدد کرتا ہے تو بندہ جاتا ہے. تو پھر اکڑ کس بات کی؟ نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ جائیں گے اپنی مرضی سے، تو بیچ میں کیا ہے؟ یہ 40, 50, 60 سال، اس کو بھی اللہ کی مرضی کا کر دو. اور سنیے، یشا یذہب کم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے. ممکن ہے؟ بالکل. اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے. اور یہ بات اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے؟ ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے. تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ میں پاک کر دے. اور اندر آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکی نہ روشنی، نہ چھاؤں نہ دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو حق دے کر خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے ان کافروں کو پکڑا، بس دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ لگ رہا ہے نا کہ جلال اللہ کا عنایتوں میں، آؤ میرے سامنے تمہیں بھی نیست و نابود کر دوں گا، یہ انداز ہے۔ کیا سیکھا؟ آیت 19 میں ایک کمپیریزن تھا، مائنڈ میپ دیکھیے گا، موازنہ ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میں بولوں گی، آپ کہیں گے کہ نہیں۔ زندہ اور مردہ، اندھیرا اور روشنی، اندھا اور دیکھنے والا، سایہ اور دھوپ، تو مومن اور کافر پھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا سیکھا؟ انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ رب ہے، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو ہمیں ہٹا کر نئی مخلوق لے آئے، اللہ ہم سے ہی کام لے لے، ہمیں تو نہ ہی ہٹائے، جیسا بھی کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے اور بہتری کی توفیق دے دے۔ آگے ہے 27 سے 37، ٹاپک ہے ہر کام اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ سچ ہے یہ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں ڈالی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، کہ ان کی بھی رنگتیں ہیں مختلف اور بہت گہرے سیاہ۔ چائنا کے ارد گرد سرخ رنگ، پیلے نیلے پیلے پہاڑ ہے، ان کے اندر جو معدنیات ہیں انہی رنگوں کے پہاڑ ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آدمی اور جانور اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں، ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہی علم والا بنا دے جس میں خشیت ہو۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نیت کرتے جائیں سن سن کے ایک ایک چیز کی، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، نو بینکرپسی، نو لاس، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ یہ ہے آج کے آیات تدبر۔ آج تدبر کریں گے، کل انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت رکھوں گی آپ کے سامنے پارے کے خلاصے کے طور پر۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرما لیا۔ آپ کو اللہ نے چن لیا، آپ کے ہاتھوں میں کتاب دے دی۔ پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، یعنی جدھر سے آئے تھے ادھر ہی پلٹ جاتے ہیں، وہ ایک برے کام پھر ہونے لگتے ہیں بعد میں رمضان کے۔ اور بعض ان میں درمیانے درجے کے ہیں، اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جاتے ہیں، یہ بڑا فضل ہے۔ وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے، جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ دل چاہ رہا جانے کو ادھر؟ اور زبان پہ جملے کیا ہوں گے یہ بھی سن لیجئے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ جنت میں جا کر یہ جملے نکلیں گے آپ کے منہ سے۔ جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ استغفر اللہ. کہتے نا نہ جئیں گے نہ مریں گے. ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ ربنا اخرج, اے رب ہمارے نکال ہم کو اس سے کہ ہم اچھے کام کریں گے بخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی پہنچا تھا. سو مزہ چکھو کیسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. کیا دیکھا رب کی قدرتیں. دیکھیے کتنا خوبصورت معاملہ ہے. ایک ہی پانی آسمان سے اترتا, مٹی بھی ایک رنگ کی اور رنگ برنگے پھل سرخ سبز سفید, خوشبو الگ ذائقہ الگ, پہاڑ الگ رنگوں کے, کہیں راستے کہیں گھاٹیاں, کوئی لمبے کوئی ناہموار. تو وما قدر اللہ حق قدری. پھر آئے 29 کی روشنی میں دیکھیے گا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے کیا فائدے ہوتے ہیں. فرمائے مومن بندوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں. وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے ہیں, ایمان کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں, عمل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, نماز کے پابند ہوتے ہیں, زکوٰۃ خیرات کے عادی, ظاہر و باطن اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کرنے والے اور اپنے اعمال کے ثواب کے امیدوار اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ ہم میں یہ ساری خوبیاں ڈال دے. کیا سیکھا؟ نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے. سب سے بڑی کتاب یعنی قرآن کا علم سیکھنا ہے. اللہ سے تجارت کرنی ہے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرنا ہے. اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی طرح بننے کی کوشش کرنی ہے. نفس پرستی نہیں کرنی. اور کیا سیکھا؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں. 38 سے 45 ٹاپک لکھیے گا, اللہ انسانی دلوں کے اور کائنات کے سب راز جانتا ہے. کچھ نہیں ہوا اس بات کو سن کر. لوگوں کو پتہ لگ جائے ہمارے دلوں میں کیا ہے, تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں. یہ تو اللہ کو پتا ہے اور ہمیں اس سے حیا نہیں آتی غلط باتیں سوچتے ہوئے. فرمائیں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو. بے شک وہی جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو. وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا. سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا, اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے, اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے ہی میں بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. آپ کہیے اپنے مقرر کردہ شریکوں کا حال تو بتاؤ. یعنی اللہ کے کا تو اتنا کچھ ہے, تمہارے شریکوں کا کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو؟ یعنی مجھے یہ بتلاؤ, انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے؟ یا آسمانوں میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی دلیل پر قائم ہو؟ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے رہتے ہیں. یقینی بات ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے کہ وہ ٹل نہ جائیں, اور اگر ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام نہیں سکتا. وہ حلیم اور غفور ہے. اور ان کفار نے بڑی زوردار قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں. پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا, دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے. اور ان بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے. سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ بس آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے. یہ بھی آپ کو اس بارے میں بار بار دکھ رہا ہے کہ اللہ کی باتیں اٹل ہیں, اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے. اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ جس میں یہ دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہوا, حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے. اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں, وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ فرماتا تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا. یہ جا جا پر میں چل پھر رہے ہیں نا, اللہ کی قدرت کی وجہ سے چل رہے ہیں, اس کے بخشنے کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے. بس جب ان کی میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا. دھمکی. کیا سیکھا؟ کفر سے بچنا ہے. دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں پچھلی قوموں کے عذاب سے بچا لے. قسمیں نہیں کھانی, دلوں کو صاف رکھنا ہے, فطرت کے طریقوں میں تبدیلی نہیں کرنی, اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے, اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگنی ہے. چلیے آج سورۃ یاسین شروع کرتے ہیں, صرف ایک رکوع ہے اور انشاءاللہ کل پھر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. چند آیتوں کی تلاوت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ یاسین پہلی 12 آیتیں. ٹاپک لکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. ایک اور ٹاپک لکھیے گا, تعصب کی دیواروں کو گرا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین, قسم ہے قرآن حکمت والے کی, بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں, سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے, بس وہ اسی وجہ سے یہ غافل ہیں. آج بھی امت کے اکثر لوگ غافل ہیں کیونکہ کوئی پیغام دینے والا ہی نہ آیا. ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے, بس یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں تعصب کے, تکبر کے, پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر الٹ گئے ہیں. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, دونوں برابر ہیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. بس آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیں. یہ آیت ذرا سے غور طلب ہے آپ کے میرے صدقہ جاریہ کے لیے. کیسے کہ ایک آیت میں اللہ نے آپ کے میرے لیے کیا کچھ کہہ دیا. انا نحن نخشی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نقصيناه في امام مبين. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے. آپ کو اس ایک آیت کی سی ڈی یا لیکچر جب وہ بھیجا جائے گا, اس کا ٹاپک تھا واٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ, میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں. کیا پتہ چلا کہ آپ کے میرے لیے اس وقت اس چیز پہ غور کی بات کیا ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو میرے پیچھے کیا رہ جائے گا. سن کے اس لیکچر کو دیکھیے گا اور اپنا محاسبہ تو ہر ایک کرتا ہی ہے. کیا سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے, لیکن نوٹ کیجئے, سب سے پہلا فتنہ جو اس امت میں اٹھا وہ جھوٹی نبوت کا تھا. آپ کی زندگی میں لوگ نہ مان سکے کہ ان نقل من المرسلین, تو کیا پتہ چلا کہ آج تو پھر لوگ ایسے ہی ہوں گے. یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کے رسول ہونے پر ان کو شک تھا. سورت رعد 43 میں بھی یہی بات پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو ہمارے سامنے لا کر کہتے ہیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, آپ اپنا کام کرتے جاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بات ہوتی ہے نا, تو شیطان کو یاد کر لیجئے, کیونکہ وہی ایسے الٹے سیدھے خیال ڈالتا ہے. تو شیطان سے ہم اپنی دشمنی کیسے مانیں, یہ ایک مائنڈ میپ ہے. سب سے پہلے اس سے سخت عداوت رکھیے, اس کے دجل اور فریب اور ہتھ کنڈوں سے بچیے, فسق اور فجور سے بچیں, اور شیطان سے پناہ مانگے. مل کے مانگیے ذرا اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا سیکھا؟ بن دیکھے رب رحمان سے ڈرنا ہے, نصیحت کی پیروی کرنی ہے, اللہ سے مغفرت اور اجر کریم کی دعا مانگنی ہے, ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرنی ہے, آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کرنے ہیں. اللہ نے ہر فیصلہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے, اس پر یقین رکھنا ہے. چلیے آخری آیتیں. ایمان اور کفر کا کوئی مقابلہ نہیں. آیت 13 سے 21. وَدْرِبْ لَهُمْ, اور آپ ان کے سامنے ایک مثال ایک بستی والوں کی بیان کیجئے, جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے, جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا, پس انہوں نے پہلے دونوں کو جھٹلایا, پھر ہم نے تیسرے سے ان کی مدد کی, پس ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں, ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو, اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی, تم نرے جھوٹ بولتے ہو. ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے, بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے, اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ. انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے, اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے, یعنی تمہارے بد عمل. کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے, بلکہ تم حد سے ہی نکل جانے والے لوگ ہو. اور ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا ہے میری قوم, یا قوم. کیا کہا؟ وجا من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. اے میری قوم کے لوگوں, ان رسولوں کی راہ پر چلو, ایسے لوگوں کی راہ پر جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں. کیا سیکھا؟ حق بات کہنے سے نہیں شرمانا. کسی شاعر نے کہا آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی, آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باہی. کسی کو نہیں سمجھ آیا مجھے پتا. کیا مطلب ہے؟ جواں مردوں کا شیوا کیا ہوتا ہے کہ سچی بات کہیں اور کسی سے نہ ڈریں. وہ اللہ کے شیر ہیں, ان کے لیے لومڑی کی طور طریقے زیبا نہیں دیتے جو مکر اور فریب میں رسوائے عام ہے. تو حق کا ساتھ دینا ہے. کیا سیکھا؟ انسان کے برے اعمال اس کے اپنے ساتھ لگے میں اپنا محاسبہ کرنا ہے, رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے, رسولوں کی پیروی کرنی ہے, ہر معاملہ اللہ کو سونپنا ہے, ہٹ دھرمی سے بچنا ہے, کوئی نصیحت کرے تو اس کی بات غور سے سننی ہے. اللہ کرے آج آپ کو کہیں سے افطاری کا ٹرے بنا ہوا آ جائے, اور آپ میں کوئی بھی نہ بنائے, اور اس سے پہلے گھر جائیں تو مزے مزے کی چیزیں پڑی ہوں. جائیے, اللہ برکت دے, اور اللہ اس وقت کو آپ کے حق میں صدقہ کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.